إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کے زندگی کے تمام احوال اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں اور مختلف حالات ڈال کر انسان کو دنیا میں جانچا جاتا ہے اور انسان کے بارے میں دنیا میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ آخرت کی دنیا میں یہ جنت والوں میں بسائے جانے کے لائق ہے یا پھر اس انسان کا مقام اس انسان کا انجام جہنمیوں کے ساتھ ہے. دنیا کی پوری زندگی چاہے راحت والی ہو یا مشقت والی ہو یہ انسان کے لیے آزمائش اور امتحان کی زندگی ہے. اب انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس امتحان کو ختم کرے. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ جو امتحان کا قاعدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے اس قاعدے کو بدل دے یا اللہ تعالیٰ نے جو امتحان رکھا ہے اس امتحان سے بھاگے فرار اختیار کرے. اس کے بس میں یہ نہیں ہے. اس نے تو امتحان میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, فارم بھرنے کی ضرورت نہیں, پیدا ہو گیا امتحان میں آ گیا. لیکن اس امتحان میں اپنے اعمال کو صحیح کر کے ایک انسان اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا دروازہ کھول سکتا ہے. انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. انسان کی نیت, انسان کا ارادہ, اس کی آمادگی, اس کی ہمت اگر آخرت کے لیے ہے اور اگر کامیابی کا ارادہ اس کے دل میں ہے اور کامیابی کے لیے وہ کمر کس کے کوشش کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب کرے گا. لیکن اگر انسان اس آزمائش میں کھرا نہ اترے, ناکام ہو جائے, خواہشات کی وجہ سے, شیطان کی وجہ سے, نفس کی وجہ سے, خارجی حالات کی وجہ سے, باہر سے پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے اگر وہ ہمت ہار جائے اور اس امتحان کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار نہ کرے, فیل ہو جائے, تو ایک چھوٹی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جس میں مسائل کا مسلسل سلسلہ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان زندگی کی اس نوعیت کو سمجھے کہ دنیا میں ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے اور دنیا میں ہم یہاں پر جی رہے ہیں تو یہاں ہم کو کرنا کیا ہے. کوئی آدمی ہے جو کھانے پینے میں مگن ہے, کمانے میں, پیسہ جمانے میں اور یہاں کی زیب و زینت اختیار کرنے میں, موج مستی میں, لذتوں میں یہاں پر اپنی زندگی کو لگائے ہوئے ہیں. دھیرے دھیرے وقت نکل جاتا ہے, آدمی مر جاتا ہے, زندگی ویسے بھی ختم ہونے والی ہے چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. لیکن امتحان امتحان جاری ہے ہر لمحہ, صبح سے لے کے شام تک آدمی بے ہوش ہے. وہ اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے, اپنے گھر میں لگا ہوا ہے, بزنس میں ہے, دوستوں میں ہے, گپ شپ میں ہے, امتحان اس کا چالو ہے, امتحان اس کا جاری ہے. وہ امتحان سے بھاگ نہیں سکتا ہے. اب اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ جو دنیا میں کیا ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. جیسا جیا ہے ویسی زندگی ملے گی, اس کو یاد رکھیے. جیسا دنیا میں جیا ہے ویسی آخرت میں زندگی ملے گی. اگر دنیا میں اللہ کی مرضیات کے مطابق جیا ہے تو آخرت میں اللہ تعالی اس کی مرضیات کے اعتبار سے, اس کی چاہتوں کے اعتبار سے اس کو زندگی دے گا. یہ قاعدہ ہے اللہ کا. دنیا میں اللہ کی چاہت پوری کر, آخرت میں اللہ تیری چاہت پوری کرے گا. تو اس لیے دنیا کی زندگی آزمائش ہے, اور اس میں دو حالات آتے ہیں. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں جو آیت میں نے پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کتنا بھی قوی ہو, صحت مند ہو, کچھ بھی ہو, ایک نہ ایک دن آنے والا ہے کہ اس کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے, اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, اور ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں شر کے ذریعے سے, خیر کے ذریعے سے, امتحان کے طور پر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور پلٹ کے تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, کہیں اور نہیں جانا ہے تم کو. زندگی بتا دی جیسی چاہی اور بھاگ کھڑے ہوئے, آخرت میں نہیں جانا ہے ہم کو, بھائی ہم تو فرار ہونے والے ہیں. نہیں, پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. جیسے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ویسے اللہ آخرت میں بھیجے گا. یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے, وہاں بھی جانے میں اپنی مرضی نہیں چلنے والی ہے, برابر نکلیں گے, آخرت میں ہی پہنچیں گے. وہاں پہ قبر سے باہر نکل کر جب آدمی دیکھے گا تو اس کو معلوم پڑے گا کہ یہ دوسری دنیا, یہ دوسری زندگی شروع ہو چکی ہے. تو بہرحال انسان کا امتحان اور آزمائش سے فرار ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک انسان اس امتحان میں صحیح طور سے عمل کر کے کامیاب ہو جائے. آدمی آنے والے مسائل کو بدل نہیں سکتا ہے, اللہ کی طرف سے آنے والی بلاؤں کو بدل نہیں سکتا ہے. جو تقدیر میں ہے اللہ دے گا, جیسے حالات ڈالنے اللہ ڈالے گا, لیکن ان حالات میں اگر آدمی اپنے اعمال صحیح رکھے, اپنی دینداری کو ان حالات کے اعتبار سے بگڑنے نہ دے, تو ایسا آدمی آخرت میں کامیاب ہے. اس لیے آج کے اس درس میں ہم اسی پہلو سے کہ ایک انسان پر دنیا میں آزمائش آتی ہے, اس پر مصیبتیں, بلائیں, پریشانیاں آتی ہیں, ان آزمائشوں کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ دینی اعتبار سے کمزور پڑ جاتے ہیں, اور شیطان ایسے وقت میں بہت کام کرتا ہے. کبھی آدمی کو اللہ تعالیٰ سے مایوس کر دیتا ہے, کبھی آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے, کبھی آدمی کو گناہوں تک لے جاتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کے خلاف اس کے دل میں جذبات پیدا کرتا ہے. مسائل انسان کو آتے ہیں, پریشانیاں اس کو آتی ہیں, امتحان ہوتا ہے. اس کو بلا آپ کہہ سکتے ہیں عربی زبان میں. اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ بلا. اس کے لیے ہے لفظ فتنہ. تو فتنہ اور بلا عربی زبان میں آزمائش, امتحان کے لیے آتا ہے. اور فتنہ اور بلا انسان کے لیے فقیری میں بھی ہو سکتی ہے, مالداری میں بھی ہو سکتی ہے, اسی طرح سے صحت مندی بھی اس کے لیے بلا ہو سکتی ہے, آزمائش ہو سکتی ہے, امتحان ہو سکتی ہے. ہمارے بلا کے معنی ہمیشہ نیگیٹو ہوتے ہیں, تکلیف آئی تو ہی ہم بلا سمجھتے ہیں, ضروری نہیں ہے. وَنَبْلُوكُمْ, یہاں اللہ نے نبلو کا لفظ استعمال کیا. یہ کیا لفظ ہے؟ بلا سے بنا ہوا ہے. بلا کے معنی ہے امتحان دینا. تو اللہ تعالیٰ شر اور خیر دونوں سے امتحان لیتا ہے, لیکن شر کے حالات میں امتحان کیا ہے؟ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. خیر کے حالات میں امتحان کیا ہے؟ خیر کے حالات میں شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو صبر اور شکر یہ دو حالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انسان سے مطلوب ہیں, تکلیف اور راحت کے حالات کے مقابلے میں. راحت کے حالات آئیں, شکر کا جواب ہونا چاہیے. حالت اللہ ڈالے گا, عمل اس نے کرنا ہے. تکلیف کے حالات آئیں, اس کو صبر کرنا ہے. یہ انسان کا امتحان ہے. جس کی زندگی صبر و شکر والی ہے وہ جنتی ہے, اور دنیا کی زندگی اس کے لیے خیر کی زندگی, رضا کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ راضی رہے گا اس سے. کون کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امره كله خیر، اس کا تو سارا ہی معاملہ خیر والا ہوتا ہے، اس کا ہر حال خیر والا ہوتا ہے، ایمان والے کا ہر حال میں وہ خیر سمیٹتا ہے، وليس ذاك لاحد الا للمؤمن، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ ایمان کی دولت ہے کہ انسان ایمان کی وجہ سے اچھے برے ہر حال کے اندر اچھا ہی نتیجہ اخذ کرتا ہے، ترقی ہی کرتا جاتا ہے، ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس پر خوشی کے حالات آتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، وان اصابته ضراء صبر، اور اگر اس پر تکلیف کے حالات آتے ہیں، ضراء مصیبت کے حالات آتے ہیں، ضرر کے حالات آتے ہیں، تنگی کے حالات آتے ہیں، بیماری کے حالات آتے ہیں، تو وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اور اس کا یہ صبر کرنا اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ دو حالات زندگی میں آتے ہیں اور ان دو حالات میں، تکلیف میں صبر اور راحت میں شکر، یہ دو امتحان زندگی کے ہیں، اور ان میں اگر آدمی پورا اتر آئے تو یہ آدمی خیر کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، اور جو خیر کے ساتھ دنیا سے گیا آخرت میں خیر اس کی منتظر ہے، آخرت میں اچھا بدلہ اس کے لیے مقدر ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارا درس ہے، یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہے، یہ اسی موضوع سے متعلق ہیں، لیکن ان دو امتحانوں میں راحت والے امتحان کے بارے میں ہم نہیں بولیں گے۔ عام طور سے لوگوں کو پریشانی کس میں آتی ہے؟ تکلیف والے حالات میں، مصیبت والا امتحان زیادہ ڈینجر لگتا ہے، حالانکہ بالعکس ہے، غفلت کے حالات اکثر جو ہیں یہ راحت میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ عام لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں اور آدمی اس وادی میں اس کا قدم پھسل گیا تو سیدھا گڑے میں پہنچ جاتا، اس لیے ان حالات کے اعتبار سے اس مصیبت، تنگی، تکلیف، بیماری، پریشانی، لوگوں کی تکلیف، اس طرح کے سارے معاملات میں جو مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، یہ جو امتحان ہے، یہ جو آزمائش ہے، اس کے بارے میں آج کے اس درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس میں کئی سوالات ہم کھڑے کر کے اس کا جواب تلاش کریں گے۔ نمبر ایک، آزمائش کیوں؟ پہلا سوال کہ آزمائش کیوں آتی ہے، کیا مقصد ہے؟ اللہ بندے پر پریشانیاں ڈالتا ہے، کیا مقصد ہے، کیوں مسائل کیوں آتے ہیں؟ نمبر دو، مسائل میں بہت سارے اور سوالات بھی ہیں لیکن میں مجمل طور پر بتا رہا ہوں کہ ان آزمائشوں میں آدمی کیوں پھسل جاتا ہے، یعنی کیا وہ اسباب ہیں، کیوں فیل ہوتا ہے۔ فیل ہونے کی دو باتیں یہاں پر اہم ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کو ذکر کروں گا۔ آدمی فیل کیوں ہوتا ہے؟ پریشانیوں میں۔ پھر اگر آدمی جمے اور اس امتحان میں کامیاب ہو، یہ امتحان نکل جائے، حالات نکل جائیں، تو اس کے بعد اگر جمتا ہے آدمی ان حالات میں، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے، نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اور آخر میں اس امتحان میں جمنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ مصیبتوں میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ ڈیلی کا ہمارا ٹاپک ہے یہ، روزانہ امتحان ہو رہا ہے ہمارے، اس اعتبار سے ایک مسلمان کو اس امتحان کے لیے تیار ہونا بہت ضروری۔ کون آدمی ہے زمین پر چلنے والا جو مسائل سے خالی ہو؟ ہر آدمی کے پیچھے مسائل لگے ہوئے ہیں، مالدار ہو، غریب ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، ہر ایک کے پیچھے مصیبت لگی ہوئی ہے۔ تو ان مسائل میں، ان مصائب میں آدمی کیسے جمے، اس کے لیے تقریباً 10 باتیں ہم منیمم دیکھیں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے وقت کو آسان کر دے۔ تو سب سے پہلی چیز، آزمائش انسان کی دنیا میں کس چیز میں ہوتی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں سے مین چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں۔ آزمائش انسان کی ہوتی ہے اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کے اہل و عیال میں، بیوی میں، اولاد میں، گھر والوں میں، اور اس کی آزمائش ہوتی ہے اس سے رشتہ رکھنے والے لوگوں میں، تعلقات والوں میں، اچھے برے دونوں ہوتے ہیں، ان سب میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور حالات الگ آتے ہیں، بیماری کے، تنگی کے، مصیبت کے، راحت کے، تو ان سارے حالات میں چونکہ ان حالات کا تعلق یا تو انسان کی ذات سے ہوتا ہے، اس کے جسم سے، کبھی اس کے دل سے، کبھی اس کے مال سے، کبھی بچوں سے، کبھی کسی اور طرح کے مسائل سے، تو یہ پھر کے اسی پہ آتے ہیں، جان و مال پر، اہل و عیال پر اور متعلقین پر. تو اس اعتبار سے انسان کا امتحان ان چیزوں میں ہوتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے انسان پر مسائل، مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں. کبھی مثلا بچہ ہے بیمار ہو گیا، اب یہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. کبھی بیوی ہے، بیوی کے اوپر تکلیف آئی، بیمار ہو گئی، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. کبھی اولاد بگڑی ہوئی نکلتی ہے، وہ بھی امتحان ہوتا ہے. کبھی بیوی نافرمان ہوتی ہے، وہ بھی امتحان ہوتا ہے. کبھی اور مسائل ہوتے، کبھی دشمن ہوتے ہیں کچھ پریشان کرنے والے، کبھی پڑوسی ہوتا ہے، کبھی دور کا کوئی ہوتا ہے، کبھی رشتہ دار ہوتا ہے، کبھی آفس میں کوئی ساتھ والا ہوتا ہے، کبھی کوئی یعنی کلیگ ہوتا ہے، کبھی کالج میں تو اسٹوڈنٹ ساتھ والا ہوتا ہے جو اس کو ستانے والا ہوتا ہے. مصیبتیں آتی رہتی ہیں. کبھی دعوت کے میدان میں مسجد والے ستاتے ہیں، کبھی امام صاحب دشمن بن جاتے ہیں، ہر جمعہ کو پورا غصہ نکالتے ہیں. کبھی کوئی قریبی، کبھی دور والا، کبھی دوست، کبھی دشمن، ان سب میں انسان کو آزمایا جاتا ہے. کبھی بیماری کے حالات آتے ہیں، کبھی فقر و فاقے کے حالات آتے ہیں، ان سب چیزوں میں انسان کا امتحان ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155-156 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں، یہاں پر لام تاکید ہے اور نون بھی ہے، ثقیلہ، نون التاکید جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یقیناً یقیناً ہم تم کو آزمائیں گے، ایسا اس کا پاور ہے، بالکل آزمائیں گے تم کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے. وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے تم کو، بھوک کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے، ڈر کے حالات تم پر ڈالیں گے، امتحان لیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی سے تم کو آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی سے تم کو آزمائیں گے. کسی کی موت ہو گئی، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، پورا گھر کا بوجھ اس پہ آ گیا. کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بچوں کو کون سنبھالے گا. کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، بہت محبوب تھا. کسی کی اولاد جوان ہو گئی، اب کچھ کھڑے ہونے کے، اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کا وقت آیا، اور اس کا بڑھاپا قریب ہے، جوان اولاد گھر سے چلی گئی، مر گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے تم کو آزمائیں گے. اگرچہ پھل بھی مال ہی میں آتا ہے، لیکن اللہ نے الگ رکھا اس کو، اس لیے کہ پھل مال کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہر مال پھل نہیں ہوتا ہے. جیسے پیداوار ہے، مثال کے طور پر، پیداوار کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، فیوچر سے ہوتا ہے. آج بویا، کتنا نکلے گا معلوم نہیں. انویسٹ کیا، کل کتنا پروفٹ ہوگا معلوم نہیں. ماں تو آپ کے پاس ہے، آپ کی گھڑی ہے، آپ کا قلم ہے، آپ کی کتاب ہے، آپ کی کپڑے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کے پاس ہے. اور ثمرات فیوچر میں تمہارے ہاتھ میں آنے والا ہے، آتا نہیں آتا، کم آتا، زیادہ آتا. کھجورے کا پیڑ لگایا، باغ لگایا، کتنا آتا کیا معلوم، کم آ گیا. ایسا بھی تم کو آزمائیں گے. ایفرٹس کے بعد ریزلٹس نہیں ہوگا، ایسا بھی ہوگا. 10 انٹرویو دیا، ایک بھی جگہ پاس نہیں ہو رہا. ثمرات کہ کوشش کے باوجود نتائج کا نہ نکلنا، ثمرا اس کو کہتے ہیں. آپ پودا لگاتے ہو، اس کو پھول آتا ہے، پھل آتا ہے اس کو، اور مال تو مال ہے آپ کے پاس، ٹھہرا ہوا اسٹیٹک ہے ایک دم. تو ہم تم کو آزمائیں گے، خوف کے حالات کے ذریعے سے آزمائیں گے. یہ جان کا ڈر ہے، دشمن، مخالفین، ان کے ذریعے سے آزمائیں گے. کبھی سیاسی حالات، کبھی فساد، کبھی کچھ، کبھی جنگیں، آزمائیں گے تم کو ہم، خوف کے حالات ہوں گے. کبھی تم کو ہم فقر کے ذریعے سے تم کو آزمائیں گے، ایسا فقر، اتنی تنگی کہ بھوک کے حالات آ جائیں، ایسا بھی تم پہ مصیبت ڈالیں گے. اور تمہارا مال کم ہو جائے گا، چاہے وہ زیور ہو، پریشانی آئی، زیور بیچنا پڑا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، مال کم. کبھی چوری ہو گئی، تنخواہ لے کر آ رہا تھا، راستے میں غائب. تو مال کی کمی تم کو آزمائیں گے، گھر جل گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیلاب آیا، طوفان آیا، زلزلہ آیا، بے گھر ہو گیا انسان. آج دیکھیے دنیا میں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. پریشانی کچھ بھی آ سکتی ہے، تکلیف کچھ بھی آ سکتی ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کی تکلیف سے تم کو آزمائیں گے، کہ کسی کی موت ہو جائے گی قریبی کی، اور ایسا مثلا کسی کی موت ہوگی، بہت ضروری تھا، اس سے آپ کا پورا انویسٹمنٹ اس کے اوپر لگا ہوا تھا، اور وہی دنیا سے چلا گیا، آپ کا برا پیسہ چلا گیا، ایسا بھی ہوگا، رشتہ دار، اولاد، بیوی بچے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ثمرات اور کوششیں تمہارے پھل، ان کی کمی سے ہم تم کو آزمائیں گے. وبشر الصابرین، تو پھر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. حالات آئیں، صرف حالات پر نجات نہیں، صرف حالات پر انجام اچھا ہے ایسا نہیں، بلکہ حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے. کتنی عجیب چیز ہے، یاد رکھیے اس کو. حالات آئیں، حالات جس پہ ڈالیں گے اس کے لیے خوشخبری ایسا ہے، جس پہ ہم حالات ڈالیں اس کے لیے خوشخبری ہے ایسا نہیں ہے. حالات تو ہم ڈالیں گے، جن پہ حالات ڈالیں گے ان میں سے صرف صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ ایک آدمی پریشانی میں ویسا بھی ہے، اگر وہ صبر نہیں کرتا ہے تو اس کی پریشانی تو نہیں ہٹتی ہے، اس کا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے. مصیبت میں صبر نہ کرنے پر آدمی کے حالات نہیں بدلتے ہیں، بے صبری حالات کو نہیں بدلتی ہے، اللہ کی شکایت حالات کو نہیں بدلتی ہے، اجر کو مٹا دیتی ہے. اس جملے کو یاد رکھیے، آپ یاد آنا چاہیے ہم لوگوں کو. کبھی پریشانی آئی کہ آدمی کا اللہ کی شکایت کرنا، بے صبری کرنا، نا شکری کرنا مسائل کو حل نہیں کرتا ہے، اجر کو ضائع کر دیتا ہے. تو یہاں پر فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو. یعنی کہ آدمی پریشانی میں رہ کر بھی اللہ کی طرف سے ایڈوانس میں اس کے لیے خوشخبری آ رہی ہے. وبشر الصابرین کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبان سے اور ان کے حال سے یہی بات ہوتی ہے، انا للہ، بھائی ہم تو اللہ ہی کے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور پلٹ کے ہم کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے تھوڑے آئے ہوئے ہیں، یہاں کی راحت بھی ختم ہونے والی، مصیبت بھی ختم ہونے والی ہے، اور ہم تو اللہ ہی کے ہیں. اللہ ہمارے اندر جو چاہے کرے، جیسے ہم اپنی جیب میں جو چاہے کرتے ہیں، ہم اپنے مال اور اسباب میں جو چاہے کرتے ہیں، رکھا رکھا، دے دیا دے دیا، پھینکنا ہے پھینک دیا، توڑنا ہے توڑ دیا، ہماری مرضی. تو ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے بارے میں بیماری، شفا یا پریشانی، راحت جو فیصلہ کریں، ہم اللہ کے ہیں. اللہ ہمارے اندر جو بھی فیصلہ کرے، ہم کو کوئی مسئلہ نہیں اس میں، ہمارے اندر کوئی شکایت کا جذبہ نہیں ہے. انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، ملکیت ہے. اللہ جو چاہے کرے، اللہ کی مرضی. اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، قلب و عمل اور پورے وجود کے اعتبار سے. انا للہ وانا الیہ راجعون، اور ہم کو پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا، یہ دو اعتبار سے ہیں کہ اگر آج کچھ نقصان ہوا، کیا ہوا؟ یہاں چھوڑ کے جانے کا ہے، ہم کو اللہ کے پاس جانے کا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے تھوڑی آئے. گھر خراب ہوا، ٹوٹا، پیسے ختم ہوئے، نقصان ہوا، کوئی بات نہیں، یہاں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، اینڈ میں قبر ہی میں جانا ہے، اور قبر سے نکل کے اللہ کے پاس جانا ہے، اور ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے. تو آج ہم نے صبر کیا تو ہمارا اجر ضائع نہیں ہوگا، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ دے گا ہمارا اجر. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے ان چیزوں میں. ایک حدیث میں امام الطبرانی نے ایک حدیث نقل کی ہے الکبیر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّ فِي مَالِ الرَّجُلِ فِتْنَةً وَفِي زَوْجَتِهِ فِتْنَةً وَوَلَدِهِ، آدمی کے مال میں آزمائش ہوتی ہے، آدمی کے مال میں اس کی آزمائش، اس کا امتحان ہوتا ہے، اور اس کی بیوی اور اولاد میں اس کا امتحان ہوتا ہے، مال میں، بیوی میں، اولاد میں اس کا امتحان ہوتا ہے. کیونکہ یہ چیزیں انسان کے بہت قریب ہوتی ہیں، بیوی ایک دم قریب ہوتی ہے، اولاد ایک دم قریب ہوتی ہے، اور مال تو ویسا بھی قریب ہوتا ہے، نکاح سے پہلے بھی، بعد میں بھی. تو آدمی کے مال میں، اس کی بیوی میں، اور اس کے اولاد میں اس کا امتحان ہوتا ہے. اسی کے قریب بخاری مسلم میں بھی روایت موجود ہے. اسی طرح سے انسان کے دشمنوں کے اعتبار سے بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے. کیونکہ کون آدمی زمین پیسہ ہے جس کے سب دوست ہیں، کوئی نہ کوئی، چاہے اچھا ہو آدمی برا ہو، تو کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے. تو اس طرح سے انسان کے دوستوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، پڑوسیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، دو بھائی میں جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے آدمی کی کہیں نہ کہیں چاہے دنیا کی وجہ سے ہو یا دین کی وجہ سے ہو، مخالفت اور دشمنی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے متعلقین، جن کی جن سے انسان کی زندگی میں رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان میں بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے بھی کچھ نہ کچھ پریشانی امتحان آدمی کو آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ الفرقان آیت نمبر 20 میں، وجعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا، وجعلنا بعضکم لبعض فتنة، ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے، ہر آدمی دوسرے کے لیے کیا ہے؟ امتحان ہے، حقوق کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آزمائش ہے، تم میں سے بعض کو ہم نے بعض کے لیے، یعنی ہر ایک کو دوسرے کے لیے، ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، کہ اگر مثلا والدین ہیں، والدین کا ادب اکرام اور حقوق ادا کرتا کہ نہیں کرتا، اولاد ہے، اولاد کے لیے خیر کے فیصلے کرتے کہ نہیں والدین، اس کی دیکھ بھال کرتے کہ نہیں، اس کے دودھ کا، غذا کا، لباس کا، رہن سہن کا، تربیت کا انتظام کرتے کہ نہیں کرتے، بیوی کے لیے شوہر کا امتحان ہے، شوہر کے لیے بیوی کا امتحان ہے، اولاد، والدین، پڑوسی کا ایک دوسرے کا امتحان ہے، رشتہ دار ان کا آپس میں ایک دوسرے کا، صلہ رحمی کا، قطع رحمی کا امتحان ہے، غریب کا امتحان ہے اس کے صبر کے اعتبار سے، اور امیر کا امتحان ہے غربا کے اعتبار سے، ایک کا عفت کے اعتبار سے ہے، ایک کا تعاون کے اعتبار سے ہے، تو اس اعتبار سے ہر ایک کا دوسرے سے امتحان ہے۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون، اور عام طور سے جھگڑے، فساد، دشمنیاں، ناراضگیاں، ان کی وجہ سے غیبت، چغلی، جھوٹ، دھوکا، پریشانی، تکلیف، مار پیٹ، دھلائی، ہر اعتبار سے امتحان ہوتا ہے، چاہے وہ رشتہ داری ہو، چاہے وہ تعلق ہو معاشی اعتبار سے، چاہے وہ دعوتی اعتبار سے، دعوت میں پریشانی آتی ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تکلیف پہنچی، قریش سے، آپ کے رشتہ داروں سے، کس وجہ سے، آپ نے کس کا کیا لیا تھا، آپ نے کس کا کیا توڑا تھا، کچھ بھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی، لیکن آپ نے جب لا الہ الا اللہ کہا تو آپ ہی کے چچا ابو لہب نے پتھر اٹھایا اور پھینک کے مارا اور کہا تبل لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، سارا دن تیری وجہ، تیرے جو ہے برا جائے، تیرے لیے بربادی ہو، کہ اس کے لیے جمع کیا ہم کو، پتھر مارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے، یہ ہر ایک کا امتحان، خاص طور سے صالحین کا امتحان ہوتا ہے فاسقین کے ذریعے سے۔ تو یہ انبیاء کو، یا حسرتا علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، بندوں کے حال پر حسرت ہے، جو بھی رسول ان کے پاس آیا لوگ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ تو یہ امتحان ایک انسان کا دوسرے سے بہت بڑا امتحان ہے۔ آپ دیکھیں ہر آدمی، کوئی آدمی جزیرہ نہیں، وہ جڑا ہوا ہے دوسروں سے، اس کا کنیکشن کئی لوگوں سے، اب ہر آدمی کے سلسلے میں اس کا امتحان ہے، اب وہ کیسا پورا اترتا کہ نہیں اترتا، حقوق کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، اس کے اوپر ہے۔ تو یہ سورہ الفرقان کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذریعے سے بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے، ان کی طرف سے آنے والی تکلیف پر یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور اس کے جواب میں، مقابلے میں کیا کرتا ہے، یہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ آزمائش کس چیز میں ہے؟ آئیے نمبر دو، آزمائش کے بارے میں اللہ کا قاعدہ ہے، یہ نہیں کہ کسی پر بھی ایسی آزمائش ڈالی جائے جس کے برداشت کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو، ایسی آزمائش کسی پر نہیں آتی ہے جس میں وہ پورا نہ اترے تو پکڑا جائے گا، کہ ایک آدمی پر دنیا میں مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن ان مصیبتوں میں آدمی جمتا ہے، کبھی نہیں جمتا ہے۔ تو اگر ایسی تکلیف ہے، مثلا کوئی آدمی، یعنی بہت تکلیف اس پر آ جائے، تو ایسی تکلیف میں اس آدمی سے محاسبہ نہیں ہوتا کہ اس حال میں تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ مثلا ایک آدمی چل رہا ہے، اب چلتے چلتے جنگل میں اتنی بھوک اس کو لگ گئی کہ اب وہ مر جائے گا اگر اس کو کھانے کو نہیں ملا تھا، اب اس پر آزمائش ہے، لیکن ایسی صورت میں اس کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے کہ وہ مردار کھا لے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے وہاں شریعت میں ڈھیل دے دی۔ تو ایسا نہیں کہ نہیں مر جا لیکن تو نے کھانا نہیں ہے، مر جا کھانا نہیں ہے تجھے، اللہ نے اس کے لیے ڈھیل دی ہے۔ تو اللہ نے جہاں آزمائش رکھی ہے، وہاں پر آزمائش میں آسانیاں بھی رکھی ہے، اور ہر آدمی کی دینداری کے اعتبار سے آزمائش آتی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے آزمائش اگر ہم پر آئے تو ایک آدمی کے لیے ڈھاڑس یہ بھی ہوتی کہ اللہ نے کچھ دے گا تبھی تو مصیبت ڈالی، تو یہ بھی آدمی کے لیے تھوڑا سا دل کے لیے دھاڑس ہوتی ہے۔ کیونکہ جتنی پختہ دینداری کسی میں ہوتی ہے اتنے ڈینجر مسئلے اس کے اوپر آتے ہیں. جتنی مضبوط دینداری آدمی کی ہوتی ہے تو اس کے اوپر مصیبتیں بھی کیسی آتی ہیں, ایک دم مضبوط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں, سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول, ای الناس اشد بلاء, لوگوں میں سب سے زیادہ ڈینجر, سب سے زیادہ شدید بلائیں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء, نبیوں پر سب سے زیادہ بڑی سخت جو ہیں بلائیں آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل, پھر ان سے نیچے, پھر ان سے نیچے, یعنی سب سے ایک دم سنگین پریشان کن بلائیں آتی کس پہ آتی ہیں؟ نبیوں پر. آج لوگوں کی مینٹالٹی کیسی ہے, کچھ تو کرا نہیں گا تبھی سامنے آ رہا تھا, چلو بولا بھالا مسلمان ہوگا اچھا خاصا, بولے کچھ تو کیا ہے اس نے تبھی تو یہ حالات آ رہے اس کے اوپر. علم کی کمی کی وجہ سے آدمی کی مینٹالٹی بگڑ جاتی, اس لیے پہلے علم چاہیے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ ڈینجر تکلیف کس پہ آتی ہے؟ آپ نے بتایا نبیوں پر. پھر نبیوں سے نیچے کا جو لیول ہوتا ہے, جو صدیقین ہیں ان پر, پھر شہداء ہیں, پھر صالحین ہیں. تو جیسی دینداری ہوتی ویسا امتحان ہوتا, ویسی تکلیفیں آتی ہیں. آپ نے فرمایا فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ, آدمی کی دینداری کے اعتبار سے اس کو آزمایا جاتا ہے. فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ, آدمی کا دین اگر پختہ ہو اس کی بلا بھی پختہ ہوتی ہے. اور وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ, اور آدمی کا دین تھوڑا ڈھیلا ہو تو اس کی بلا بھی تھوڑی ہلکی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے دینداری کے اعتبار سے. جس آدمی کے اندر تقویٰ, صبر اور جمنے کے, ثابت قدمی کے اوصاف زیادہ ہوں, بڑی بڑی لگاتار کنٹینیوس تکلیف اس کے اوپر آتی ہے. اس لیے آدمی اگر تکلیفیں آئیں, اگر سوچے کہ اللہ دینداری دیکھ کے ڈالا, چلا ایسا بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, جمنا آسان ہو جاتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس قدر دل میں ہوتی ہے, آدمی پر پریشانیاں ویسی آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان البلایا اسرع الى من يحبني من السیل الى منتہا, جو آدمی مجھ سے محبت رکھتا ہے, بلائیں اس کی طرف اس طرح سے لپکتی ہیں جیسے ڈھلان سے اوپر کی طرف نیچے پانی لپکتا ہے. تو آدمی کی محبت جیسی ہوتی ہے اللہ کے نبی سے, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں, تکلیفیں بہت آئیں شروع سے لے کے آخر تک, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب آدمی کے دل میں جگہ پکڑتی ہے تو پھر نبی کی طبعیت میں نبی کے حالات بھی آتے ہیں, نبی کے حالات میں سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے. تو اس پر بھی پریشانیاں کیسی آتی ہیں؟ جیسے پانی آپ اوپر سلوپ پہ چھوڑ دو تو اوپر سے کہاں جائے گا؟ نیچے جائے گا, اور تیزی سے جائے گا. تو ایسے کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے. اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. آزمائش کیوں آتی ہے؟ آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں بندوں پر پریشانیاں ڈالتا ہے؟ کیا اللہ کو بندوں کی تکلیف سے مزہ آتا ہے؟ نعوذ باللہ, ایسا نہیں. بعض لوگ شکایت کرتے ہیں تو کہ اللہ کو کیا ملتا ہے تکلیف دے کے, کائے کو اللہ تکلیف دیتا ہے؟ تو اللہ کیوں تکلیف دیتا ہے؟ دنیا میں کیوں آزمائشیں, کیوں امتحان آتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کئی وجوہات ہیں, ان میں سے پانچ چیزیں میں بیان کروں گا. نمبر ایک, ایمان کا امتحان ہوتا ہے. کون سا آدمی ایمان میں, دین میں کتنا پکا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ظاہر کر دیتا ہے, قیامت میں تو فیصلہ ہونے والا ہے. کیونکہ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش کے حالات پیدا کرتا ہے تو سچے کا سچا پن اور جھوٹے کا جھوٹا پن, پکے کا پکا پن, کچے کا کچا پن سامنے آ جاتا ہے. آدمی خود اپنی ترازو میں کھڑا ہونے لائق ہو جاتا ہے, رزلٹ خود اس کا اپنے سامنے ہو جاتا ہے. کوئی دعویٰ نہ کرے, اس کے سامنے خود دعوے کا جواب آ جاتا ہے کہ میری دینداری کیا ہے. ہر آدمی آئینے میں دیکھنے لائق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے انسان کی دینداری کو حالات میں. حالات میں انسان کی دینداری کا اظہار ہوتا ہے, پختگی کا اظہار ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس اتنا کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ صرف ہم ایمان لائے کلمہ پڑھ لیے اتنے پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو آزمایا جائے گا ان کو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، یہ کوئی نئی نسل نہیں ہے، یہ سلسلہ انسانیت کا چلتا آ رہا ہے، ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی ظاہر کر دے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں قرآن کریم میں جب اللہ کے لیے اللہ جانے گا کا لفظ آتا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، ظاہر کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ لے گا کون سچا ہے کون اپنے دین میں کچا ہے۔ تو دنیا میں انسان پر جب حالات آتے ہیں تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ عام حالات میں دیندار بنے ہوتے ہیں، لیکن جیسی مصیبتیں آتی ہیں ان کی دینداری بھاو بن کے اڑ جاتی ہے، ان کی دینداری ختم ہو جاتی ہے، وہ وقتی دینداری ہوتی ہے۔ اصل دینداری آدمی کی جانتی جاتی ہے مصیبتوں میں، کہ آدمی مصیبت میں بھی دین کو اپنے ہاتھ سے چھوڑے نہیں، تو واقعی یہ آدمی ہے جو دین کو تھامنے والا ہے۔ ورنہ رات میں مزہ آتا ہے تو دین پہ سبھی چلیں گے، لیکن واقعی تکلیفوں کے حالات میں آدمی تقویٰ پر دین پر جمع رہے، یہ واقعی دیندار ہے۔ تو دنیا میں حالات جو آتے ہیں یہ امتحان کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں چھٹ کے ایک آدمی کا دین واضح ہو جاتا ہے، کھل کے سامنے آ جاتا ہے حقیقت میں اس میں کتنا دین ہے۔ نمبر 2، اہل حق اور اہل باطل، مؤمنین اور منافقین، سچے مسلمان اور جھوٹے مسلمان، واقعی متقی اور نقلی متقی، ان میں جو ہے دنیا میں فرق ہو جاتا ہے آزمائش کے ذریعے سے۔ ایک معاشرے میں جب اللہ تعالیٰ پورے معاشرے پر حالات ڈالتا ہے، مسائل ڈالتا ہے، تو اس معاشرے میں کچھ لوگ ان حالات میں بھی اس دعوت پر، اس دین پر جمے رہتے ہیں، صحابہ کو آپ دیکھیے، اور جیسے حالات آتے ہیں تو یہ تو جمے رہتے ہیں، لیکن جو ٹیمپرری ہوتے ہیں، جو اچھا اچھا ہرا بھرا دیکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، حالات جب آتے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں، جب مسائل آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں پکے اور کچے کھل کے سامنے آ جاتا ہے، جب حالات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، امتحان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، پکے کون ہیں کچے کون ہیں سامنے آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بہت بڑی آزمائش آئی، ایک اتنا بڑی پرمپرا کو توڑا گیا، کیا اللہ تعالیٰ نے قبلہ ہی بدل دیا، صدیوں سے چلا آ رہا قبلہ، بیت المقدس کی طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو جو یہود و نصارہ برابر اس کو مانتے آئے، پوری انٹرنیشنل سینٹر، اللہ نے اس کو بدل دیا، اور کس کو کر دیا قبلہ؟ مسجد حرام کو۔ یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں تھا، بولے دیکھو یہ نیا نبی ہے، نبیوں کا قبلہ بدل دیا اس نے، یہ کیسا نبی ہے جو اتنے صدیوں سے، سالوں سے چلتا رہا قبلہ، اگر واقعی سچے نبی تھے تو یہ قبلہ نہیں بدلتے، دیکھو یہ دوسرے قبلے والے ہیں، یہ پچھلے نبیوں والے نہیں ہیں، یہ نیا دین لائے۔ بہت بڑی آزمائش تھی، اور ایک مذاق بن گیا لوگوں کے لیے، ایک سوال کھڑا ہوگا، کیا ہے تمہارا قبلہ بدلا؟ ایسا ہو گیا ایک دم۔ تو اس وقت میں بہت سارے لوگ پھر گئے، بھائی ہم تو پہلے سے نہیں تھے، ہم خالی دیکھنے ہو گئے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کیا ایکچولی ان کا، ہم لوگ تھے نہیں، ان کے ابھی معلوم پڑ گیا، ہم کو چھوڑ دیا ہم لوگ ان کو۔ تو ایسے ٹائم آتے ہیں آزمائش کے، تو اس وقت میں جو صحابہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، اس پر دل میں ان کے جو ہے جیسے کھوٹا ٹھوکا جاتا ہے، یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، وہ بولے ہمارے نبی نے بتایا بدلا تو بدلا ختم، یہ سچا نبی ہے، چاہے یہاں قبلہ ہو وہاں قبلہ ہو، قبلہ تو قبلہ ہے، جو یہ نبی بتایا وہی قبلہ ہے، تو وہ اس پر جمے رہے، لیکن منافقی 4 قدم پیچھے بھاگ گئے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ امتحان ہو گیا۔ ایسے کئی امتحان آتے ہیں، کبھی جنگ کے حالات، اس میں امتحان ہو گیا، معلوم پڑا کون ہے جو نبی کے ساتھ نکلنے والے ہیں، کبھی فقر و فاقے کے، وبا کے، بیماری کے حالات، معلوم پڑ گیا کون جو دن پہ جمنے والا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف حالات ایک معاشرتی سطح پر آتے ہیں، دعوتی سطح پر آتے ہیں، ان میں معلوم پڑتا ہے کون پکا ہے کون کچا ہے، کون واقعی جمنے والا ہے کون پھسلنے والا ہے۔ تو یہ حالات اس لیے بھی آتے ہیں تاکہ جو سربراہ ہوتا ہے، جو دائی ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، اس کو پبلک کی حالت معلوم پڑ جائے، ورنہ بھرم میں جیتا رہتا آدمی، ارے نہیں سب پکے۔ حالات جب آتے ہیں تو معلوم پڑتا نہیں، ذرا دیکھ کے چلنا پڑے گا، ابھی سب پکے نہیں ہیں۔ تو امتحان اور آزمائش میں کھل جاتا ہے کہ کتنے قابل قدر اور کتنے جمنے والے لوگ ہیں۔ امتحان بہت اہم ہوتا ہے اجتماعی سطح پر بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 پر، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسا ہی اسی حال پر نہیں چھوڑے گا، حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پاک کو، عمدہ کو، طیب کو خبیث سے الگ نہ کر لے۔ چیزوں میں مکس اپ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، دنیا ہی میں آزمائش کے ذریعے سے، امتحان کے ذریعے سے ایکسلنٹ کو، ہائی کوالٹی کو گھٹیا سے کیا کر دے گا، الگ کر دے گا۔ اور اللہ نے کئی امتحانات لیے اور امتحانات میں منافقین اور صحابہ دونوں چھٹ کے الگ ہو گئے، کئی امتحانات آئے مرحلوں میں، ایک ایک مرحلے کے بعد پکے اور کچے بالکل ثابت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر دیکھ لیتے تھے، صحابہ کو بھی برابر معلوم پڑ جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ دوسرا سبب ہے امتحان اور آزمائش کا۔ نمبر تین، جو پریشانیاں دنیا میں انفرادی سطح پر آتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد اس میں یہ بھی ہوتا ہے، ارادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اگر اچھا ہے لیکن کچھ غلطیاں کرتا ہے تو ایسے بندے کی ان غلطیوں سے دنیا میں ہی اس کو پاک کر دیا جائے تاکہ آخرت میں وہ جہنم میں نہ جائے۔ یہ اللہ کا اچھا فیصلہ بندے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، اللہ تعالیٰ جب بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی سزا کو دنیا میں جلدی جلدی دے دیتا ہے، آخرت میں سزا نہیں دے رہا ہے، سزا کہاں دے رہا ہے، دنیا میں دے دے رہا ہے، وہاں زقوم کھلانے کی بجائے یہاں پر دال بھاجی کھلا دیتا ہے، اس کو کچا پکا کھلا دیتا ہے، وہاں زقوم سے اچھا ہے نا بھائی۔ آدمی جب بھی اس کو فقر کے حالات آئیں اگر سخت روٹی کھانی پڑے سوچے بھائی زقوم سے تو اچھا ہے، یہ زقوم کے بدلے میں، زقوم کیا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ وہ پھل ہے جو جہنمیوں کو دیا جائے گا اور وہ کانٹے دار پھل ہوگا، جب کھائے گا تو اونٹ کی طرح کھائے گا کیونکہ بہت بھوکا رکھنے کے بعد دیا جائے گا، اور وہ پھل کھائے گا تو اتڑیاں کٹتی چلی جائیں گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں حالات آئے تو آدمی سوچے بھائی زقوم سے تو اچھا ہے، چلے گا، ہم کو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں نہ کو ہم کو، وہاں نہیں چاہیے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ عجل له العقوبۃ فی الدنیا، یہ اللہ کا اچھا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے بارے میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی سزا کو روک کے رکھتا ہے، حتی یوافی بہ یوم القیامۃ، یہاں تک کہ پھر قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، دنیا میں سزا نہیں دیتا، دنیا میں پھلنے پھولنے دیتا ہے، لیکن پھر کب دے گا سزا، آخرت میں دے گا۔ تو دنیا میں جب حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ بیسیکلی اچھا ہے لیکن کچھ گڑبڑ بھی کرتا ہے، کوئی آدمی ایک دم پاک تھوڑی فرشتے کی طرح ایک دم معصوم ہو، غلطیاں کرتا ہے، لیکن کوئی آدمی غلطیاں کرنے کے باوجود، کچھ خطاؤں کے باوجود ایز اے ہول اچھا ہوتا ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، ایمان پختہ ہے لیکن کچھ کچا پن بھی ہوتا ہے آدمی میں، تو اس کچے پن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، اس کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے کہ اچھا بندہ ہے، اس کو یہیں صاف کر دیں گے، یہیں سزا دیں گے، وہاں نہیں دینا ہے اس کو، وہاں نہیں دینا اس کو، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں حالات ایسے بھی آتے ہیں۔ اس حدیث کو امام الترمذی، حاکم، طبرانی اور بیہقی شعب الایمان نے اس کو روایت کیا ہے، ابن سعد نے بھی اس کو روایت کیا ہے طبقات میں۔ اسی طرح سے چوتھی وجہ، حالات کیوں آتے ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا بندہ جاگ جائے، بے ہوش بندہ جو دنیا کے رنگ میں رنگا ہوا ہے اور موج مستی میں پڑا ہوا ہے، وہ تھوڑا جاگے تو اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہاں جا رہا ہوں میں، گڑا ہے نیچے دیکھ کے چلو ذرا، جس کو بہت آسمان میں دیکھ رہا ہے تھوڑا وہ جاگ جاتا ہے، ہوش میں آتا ہے، نیچے دیکھ کے چلتا ہے۔ تو پریشانی اس لیے بھی آتی ہیں کہ بندہ پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرے، اگر یہ پریشانی نہیں آتی تو اللہ سے دور 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 بہت دور چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے تکلیف آتی، آپ نے دیکھا ہوگا زلزلہ آیا فوراً سارے کے سارے فجر میں، رات میں زلزلہ آیا صبح میں فجر میں سب تیار ہے، مسجد بھری بھری لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ پریشان ہیں، کہ بیماری آئی آدمی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پریشانی، اور اب عام حالات میں نہیں مانگتا تھا اللہ سے، عام حالات میں غفلت میں زندگی پڑی ہوئی تھی، تکلیفیں آئیں دین کی طرف آنا شروع کر، اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ تو بعض اوقات ایک بندہ اللہ سے غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ اس کے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے، جگانے والا ہوتا ہے کہ اب تو جاگ جا، موت سے پہلے جاگ جا۔ تو کوئی آدمی قیامت کے دن نہیں کہہ سکتا اللہ سے اللہ تو نے ریمائنڈر ہی نہیں بھیجا ہمارے لیے۔ تو یہ تکلیفیں آتی ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف لوٹے پلٹے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، بر میں، زمین پر، خشکی میں، اور بحر میں، تری میں، فساد، بگاڑ اور عذاب وغیرہ سب آ گیا ہے، بگاڑ آ گیا ہے۔ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ انسان کی اپنی کمائی کی وجہ سے آیا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جو بھی فساد ہے یہ انسان کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کے بعض اعمال کی وجہ سے دنیا ہی میں ان کو سزا چکھاتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے توبہ کریں۔ تو دنیا میں بعض اوقات تکلیفیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ اللہ سے دور بھاگنے والا بندہ ہوش میں آئے اور اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف، حق کی طرف، دین کی طرف رجوع کرے۔ یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 41 ہے۔ 5، آج مجھے کہا یعنی اس کا مطلب جس میں پریشانی ہو وہ گنہگار رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا، اور بھی آپ دیکھیے، نبیوں کے علاوہ بھی بعض اوقات ایک بندہ اچھا ہوتا ہے لیکن غلطیاں بھی کرتا ہے، اور اعمال میں تھوڑا سست ہوتا ہے، کچھ اعمال بہت بڑے بڑے کر لیتا ہے لیکن ایوریج اعمال میں، نارمل اعمال میں تھوڑا کچا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا، کوئی آدمی بہت نمازی ہوتا ہے لیکن روزوں کے اعتبار سے، نوافل کے اعتبار سے اور باقی اعتبار سے کچا ہوتا ہے، اخلاق میں بہت عمدہ ہوتا ہے، حلال حرام میں بہت پکا ہوتا ہے، حقوق برابر ادا کرتا ہے لیکن تھوڑا ادھر ادھر ٹھوکر کھاتا رہتا ہے، زیادہ ہائی لیول نہیں بن پاتا ہے، حالانکہ ایمان کے اعتبار سے وہ بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے، عملی اعتبار سے تھوڑا کچا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ایک آدمی عملی اعتبار سے تھوڑا کچا پکا ہوتا ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے بہت اچھا ہوتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا ایک لیول ہوتا ہے، لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتے 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 اس لیول پہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو دنیا میں آنے والی تکلیفیں ایک اچھے بندے کے لیے اونچے درجے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں جس کو امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیکون له المنزلۃ عند اللہ فی فما یبلغها بعمل، ایک بندہ ہوتا ہے اللہ کا، ایسا بھی بندہ کوئی ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا ایک لیول ہوتا ہے، وہ ہائی لیول کا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، فما یبلغها بعمل، لیکن عمل سے وہ اللہ کے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اللہ نے جو منزلت، مقام، درجہ، مقام اس کے لیے رکھا ہے، وہ اپنے عمل سے، نیکیوں کے ذریعے سے نہیں پہنچ پاتا ہے۔ فلا یزال اللہ یبتلیہ بما یکرہ حتی یبلغہ ایہا، اللہ مسلسل لگاتار پریشانی پریشانی، مصیبت مصیبت اس پہ ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں میں اس بندے کے تکلیف اٹھانے اور صبر کرنے کی وجہ سے اس کو اس ہائی لیول پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو کبھی مصیبتیں آتی ہیں تو بندے کے لیے کیا کیوں آتی ہیں؟ اس کو ذلیل کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آتی ہیں، اس کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں، بلکہ اس کا مقام اونچا کرنے کے لیے بھی آتی ہیں۔ تو اچھے انسان پر بھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اونچے مرتبے پر پہنچا دے۔ تو اس کو ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی اسباب ہیں بہت سارے۔ تو ان اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں پر پریشانیاں ڈالتا ہے، ان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ آزمائش میں جمنے کے ثمرات کیا ہیں؟ اس کے نتائج کیا ہیں؟ اگر آزمائش میں سے آدمی نکل جائے, جم جائے, اس میں کیا ملتا ہے, اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک, گناہوں سے پاکی, گناہوں کا کفارہ, گناہوں سے دھل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکھا الا کفر اللہ بها من خطایا. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی مسلمان بندہ, اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, من نصب ولا وصب, کوئی تھکن یا کوئی بیماری اگر اس کو پہنچتی ہے, ولا ہم من ولا حزن, کوئی فکر یا کوئی غم اس کو پہنچتا ہے, ولا اذن ولا غم من, کوئی اذن تکلیف ہو کر, تکلیف کچھ بھی یا کوئی نقصان اذى تکلیف اس کو پہنچتی ہے, ولا غم من, یا کوئی غم اس کو پہنچتا ہے, حتی شوکت یشاکوہا, یہاں تک کہ ایک کانٹا ہی اس کو چبھ جائے, نارمل ہے, ریگولر ہے, ایک کانٹا اس کو چبھ جائے, الا کفر اللہ بها من خطایا, تو اللہ اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. یہاں کانٹا چبھا, صبر کیا, وہاں اس کا گناہ مٹا. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں پاک کرتا رہتا ہے. تو اگر آدمی مصیبت میں صبر کرے تو آدمی کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں اور اجر بھی ملتا ہے, منزلت بھی بڑھ جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو مصیبت میں صبر کرنے, آزمائش میں جمنے سے آدمی کے گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ کفارہ ہوتا ہے, گناہ مٹتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس عیادت کے لیے گئے جو بیمار تھے. کہتے ہیں, انہ عاد مریضا وما هو ابو ہریرہ من واک کان به. ایک صحابی بیمار تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عیادت کے لیے گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیمار کے پاس گئے, آپ نے اس بیمار سے کہا, ابشر ابشر, خوش ہو جا. کیوں خوش ہو جاؤ, بیماری ہے تو خوش ہو جاؤ. لیکن جو جانتا ہے وہی جانتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آدمی سوچے گا بیماری میں کیا خوش ہونے کا ہے, لیکن جو آدمی آخرت کو سامنے رکھ کے دیکھے, وہ مصیبت میں بھی تکلیف میں ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, لیکن اس کا ذہن جب آخرت پر ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے چلو اچھا پاک ہو رہا ہے یہاں پہ. تو مصیبت بھی آدمی کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ خوشی کا سبب بن سکتی ہے, اگر اس کی نگاہ آخرت کے اجر پر ہو. آپ نے فرمایا, ابشر, خوش ہو جا. فإن اللہ یقول, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ہی ناری اسلطها علی عبدی المؤمن فی الدنیا, یہ میری جہنم ہے, یہ میری آگ ہے, بیماری بخار, بخار آیا ہے, کس کو نہیں آتا ہے بخار, یہ میری آگ ہے, جہنم کی آگ ہے, بخار میں گرم ہو جاتا نا, تو یہ میری آگ ہے جہنم کی, جو میرے مومن بندے پہ میں دنیا میں مسلط کرتا ہوں, لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ, تاکہ آخرت کی جہنم کی آگ کا بدلہ اس کو یہیں مل جائے, وہ آگ یہیں پہ میں دے رہا ہوں اس کو چھوٹی کر کے, تو وہاں کی آگ سے وہ بچ جائے, اس لیے یہاں کی آگ میں اس کو مبتلا کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا کیا کہا, خوش ہو جا, وہاں کی آگ یہاں مل رہی, وہاں بہت ڈینجر آگ ہے, یہاں ہلکی آگ مل رہی تجھ کو. تو آدمی خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا تو خوش ہو جائے گا آدمی. تو آدمی کی نگاہ کا زاویہ بدلنے سے اس کے حالات قلب کے بدل جاتے ہیں, اس کو یاد رکھیے. آدمی کی سوچ اگر اونچی ہو, وہ حالات سے اوپر اٹھ کے سوچنے والا ہو, تو حالات اس کے دین اور اس کے مزاج پر اثر نہیں ڈالتے ہیں. اس کی بہت اہم اصول ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین اصول ہے. سوچ اونچی ہونا چاہیے, آدمی دور تک دیکھنے والا ہو, یہیں دیکھ رہا تو وہ الجھ کے رہ جائے گا, اس کی سوچ اونچی ہونا چاہیے. تو اس حدیث کو امام احمد, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا, یہ حدیث صحیح ہے. تو پہلا جو ہے فائدہ آزمائش کا یہ ہوتا ہے جمنے کا, نہیں جمع تو ضائع ہو جائے گا اجر, حالات بھی بدلیں گے نہیں, لیکن جم جائے آزمائش میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا ہی میں کفارہ کر دیتا ہے. نمبر دو, روحانی ترقی اور آگے مسائل میں مزید استقامت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. یعنی آج اگر جمتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتا ہے, اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور ہائی کوالٹی کا ہو جاتا ہے, اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے, رینیو ہو جاتا ہے, ریفریش ہو جاتا ہے اور آگے جو پرابلم آنے والے ہیں اس کے لیے اور پریپئر ہو جاتا ہے، آگے کے مسائل کے لیے یہ اور تیار ہوتا ہے. آج جمع چھوٹے مسئلے میں، کل بڑے مسئلے میں اور جمے گا. آج پھسلا تو کل بھی جانے والا ہے، جو چھوٹے مسئلے میں پھسلا وہ بڑے میں بھی پھسلے گا. تو مسائل میں، مصیبتوں میں جمنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے مسائل کے لیے اور استقامت پیدا ہوتی. کون کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، اذا ابتلیت عبد المؤمن، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں، مبتلا کرتا ہوں، پریشانی میں ڈالتا ہوں، فلم یشکنی الى عوادہ، وہ اپنے ملنے والے، عیادت کرنے والوں سے شکایت نہ کریں. کیا اللہ نے حال ڈالا میرے کو، میرے اوپر کیسی پریشانی، اللہ نے شکایت نہیں کری. ملنے والوں سے، اس کے پاس عیادت کے لیے آنے والوں سے شکایت نہ کرے. اطلقتہ من اساری، تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں. اطلقتہ من اساری، میں اپنی قید سے اس کو آزاد، کیونکہ قید ہے یہ، پریشانی میں قید ہے یہ، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، میں اپنی مصیبت سے اس کو آزاد کر دیتا ہوں. ثم ابدلتہ، ابدلتہ لحما خیرا من لحمہ ودما خیرا من دمہ، پھر میں اس کے گوشت کو نئے گوشت سے بدل دیتا ہوں، اس کے خون کو نئے خون سے بدل دیتا ہوں، اس کو ایک نیا وجود دے دیتا ہوں، وہ ایسا جیسا آج پیدا ہوا ہے، اس کی پرسنالٹی چینج کر دیتا ہوں، اس کے بدن کو، اس کے آدمی کس سے بنا ہوا، گوشت ہے، اس کا خون ہے، اس کے گوشت کو نئے گوشت سے، اس کے خون کو نئے خون سے بدل دیتا ہوں. ثم یستأنف العمل، پھر وہ نئے سرے سے عمل کرنے لگتا ہے. اب اس کے اندر ایک نیا پن آ جاتا ہے اگر وہ جم جائے. اور دیکھیے استقامت جو حالات میں اختیار کرتا ہے، اس کے اندر ایک نیا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہوتی ہے آگے کے لیے، اس کو ایک خوشی ہوتی ہے، اللہ نے آزاد کر دیا، اپنا اجر تو پکا ہو گیا. تو ایک آدمی کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے مسائل میں جمنے سے، تو آدمی کیا ہو جاتا ہے، اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے. اس حدیث کو امام الحاکم اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، وَمَن يَتَصَبَّر يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو اور صبر کی توفیق دیتا ہے. استقامت، استقامت میں تقویت پیدا کرتی ہے، صبر، صبر میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. آج تھوڑا جمع، کل سادی مثال ہے، آپ دیکھیں جو آدمی جو ایکسرسائز کرتے ہیں، آج اتنا کیا ایکسرسائز، کل اور کی طاقت پیدا ہوتی، پہلے دن 100 کر سکتا ہے نہیں، پہلے دن 10, 20, 30 بڑھتے بڑھتے 100 تک جاتا ہے. شروعات کہاں سے کیا تھا اس نے، تھوڑا وزن پہلے دن اٹھاتا ہے، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے بڑھتے. یعنی ایک آدمی اگر تھوڑی چیز کو صحیح ڈھنگ سے نبھا لے، تھوڑی تکلیف، تھوڑا بوجھ اٹھا لے آج، کل زیادہ بوجھ کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ورنہ کل کو اچانک بڑی مصیبت آئے گی، پھٹ جائے گا اس کا معاملہ، کیری بیگ کیسا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. تو ایک آدمی جو ہے آج جمتا ہے، کل اور بڑے مسئلے میں جمنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. وَمَن يَتَصَبَّر يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو مزید صبر کی توفیق دیتا ہے. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کسی بندے کو صبر سے زیادہ بہتر اور صبر سے زیادہ وسیع نعمت عطا اللہ نے نہیں دیا. کسی بندے کو صبر سے بڑھ کے خیر اور صبر سے زیادہ وسیع نعمت اللہ کی طرف سے نہیں ملتی ہے. صبر بہت اونچی چیز ہے جو دنیا میں بہت ضروری ہے آخرت میں جمنے کے لیے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا اور مسلم نے بھی. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہے. دوسری بات ہے کہ روحانی ترقی ہوتی ہے مصیبت میں جمنے سے. نمبر 3، مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش میں جب بندہ جمتا ہے تو اللہ کی رضا دنیا ہی میں اس کو مل جاتی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، نہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑی جزا، عظیم جزا، عظیم بلا کے ساتھ ہوتی ہے. بہت بڑا اجر چاہیے، بہت بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتی ہے. تو جیسی مصیبت ہوتی ہے ویسا اجر ہوتا ہے. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظیم جزا عظیم بلا کے ساتھ ہوتی ہے. بڑی مصیبت، بڑی، بڑا اجر، بڑا اجر چاہیے، بڑی مصیبت پہ ملتا ہے. تو بڑی مصیبت میں جم جائے، بڑا اجر ملتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو مصیبت میں پڑنا بعض اوقات اللہ کے محبت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کو کوئی بندہ بہت پسند ہوتا ہے, اللہ تکلیف ڈالتا ہے اس کے اوپر, یہیں پاک کرنا ہے اس کو, آخرت میں جنت دینا ہے اس کو. تو ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاه, اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو, اپنے محبوب کو, اللہ تعالیٰ دنیا میں پریشانی میں ڈال دیتا ہے. ابتلاه, اس کو آزماتا ہے, دنیا میں مصیبت میں ڈالتا ہے. فمن رضی فله الرضا, پھر جو اللہ سے راضی رہے مصیبت میں تکلیف پر تو اس کے لیے کیا ہے, اللہ کی بھی رضا ہے. ومن سخط فله السخط, اور جو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. مصیبت میں اللہ سے راضی رہنے, اللہ نے جو بھی کیا صحیح کیا بھائی, اللہ کی مرضی, اللہ تعالیٰ صحیح کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں, تو اللہ بھی راضی ہو, میرا بندہ میرے سے راضی, میں اس سے راضی. لیکن کیا اللہ نے ایسی مصیبت ڈالا, دوسرے نہیں ملے کیا, ہم ہی ملے کیا؟ اگر ایسا بولتا ہے آدمی تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے, میرے فیصلے پہ راضی نہیں ہے تو, میرے بارے میں تو برا یہ رکھتا ہے کہ میں تیرے بارے میں برا چاہتا ہوں, تو میرے فیصلے پر راضی نہیں, اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اس سے. تو مصیبت میں اگر آدمی جمے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, نہیں جمے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. نمبر چار, ایک انسان جب مصیبتوں میں جمتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے نمونہ اور اسوہ بنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کی قیادت عطا کرتا ہے. ایک آدمی جب مصیبتوں میں جمتا ہے تو وہ آدمی پختہ بنتا جاتا ہے, اور ایسا آدمی جو انڈر پریشر کام کر سکتا ہے اسی کو بڑا عہدہ ملتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے آپ کمپنی کی بات دیکھیں, یہ آدمی انڈر پریشر کام کر سکتا ہے, یہ آدمی کیسے بھی ہار آتا ہو برابر اپنی روٹ پہ چلتا رہتا ہے, ایسے آدمی کو بڑی پوسٹ ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹینشن میں کام کرنے والا آدمی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو جو آدمی مصیبتوں میں جمتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو امامت اور قیادت اور سیادت اور اسوا بنا دیتا ہے, اس کو ایسے آدمی کو اتنے اونچا مرتبہ اللہ دیتا ہے, وہ لیڈ کرنے کے لائق بنتا ہے, وہ لوگوں کو لے کے چلنے کے لائق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بعض کلمات سے بعض چیزوں میں, فَأَتَمَّهُنَّ, تو ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں جم گئے, ان کو پورا کیا جو بھی اللہ نے مطالبہ کیا. قال انی جاعلک للناس اماما, جب آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا, انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. قال ومن ذریتی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اللہ میری اولاد میں سے بھی بنانا, میری اولاد میں سے بھی تو لوگوں کو امامت دے, اونچا مرتبہ دے, سیادت اور قیادت دے. قال لا ينال عهد الظالمين, اللہ نے کہا ظالموں کو یہ میرا وعدہ نہیں پہنچتا ہے, میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ میں نہیں ہے. جو ایسا جمیں گے دین پر, توحید اور شریعت کا اہتمام کریں گے, آزمائشوں میں اللہ کے حکموں پر جمیں گے, انہی کے لیے میرا وعدہ ہے. جب وہ جمیں گے تو اللہ ان کو کیا دے گا, امامت دے گا, امام بنائے گا. امام کس کو کہتے ہیں؟ امام جو دوسروں کو لیڈ کرتا ہے, دوسروں کے آگے رہتا ہے, دوسروں سے زیادہ مرتبہ اس کو ملتا ہے. تو امامت ملتی ہے مشقت اور استقامت پر, مشقت میں, مصیبت میں, استقامت پر امامت ملتی ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 ہے. سورہ سجد آیت نمبر 23-24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کے بارے میں, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور جب یہ نیک لوگ, جب انہوں نے ہمارے حکم پر صبر کیا, مصیبتوں پر صبر کیا, تو ہم نے ان کو کیا کیا, اپنا امام بنایا, اور یہ لوگوں کو رہبری دینے والے لوگ بنے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان کو امام بنایا, لوگوں کا رہبر بنایا, لوگوں کو لیڈ کرنے والا بنایا, جب انہوں نے صبر کیا. یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, جو ہمارے حکم کے مطابق, ہماری شریعت کے مطابق لوگوں کو رہبری دیتے تھے. لما صبروا, اس وقت جب انہوں نے صبر کیا, صبر پر امامت ملی. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور وہ ہماری باتوں پر, ہماری نشانیوں پر یقین رکھنے والے لوگ تھے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کسی کو امامت ملتی ہے دو چیزوں پر، ایک یقین اور دوسرے صبر. یقین و استقامت سے ایک انسان دوسروں کو لے کے چلنے والا اور قوم کا رہبر بنتا ہے. ایسے ہی کسی کو اللہ تعالیٰ مرتبہ نہیں دیتا ہے. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. یقین ہے تب تو لے کے چلے گا لوگوں کو، اور صبر کرنے والا ہوگا تب تو سب کو لے کے چلے گا. تو دو چیزیں ہونا چاہیے، یقین اور صبر. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالصبر والیقین بهما تنال الامامۃ فی الدین. کہتے ہیں صبر اور یقین یہ دو چیزیں ہیں جن سے دین میں انسان کو امامت کا مرتبہ ملتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، صبر کی بنیاد پر انسان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا رہبر بننے کا مرتبہ دیتا ہے. اب دیکھیے ایک آدمی اگر حالات آئے جمع پریشانی میں جمتے 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 اونچا جو ہے حالات سے نکل گیا، تو بولتے دیکھو فلاں پہ کتنے حالات آئے تھے، بےچارا برابر دین پہ جمع رہا، آج حالات نکل گئے، آج دیکھو اللہ نے کتنی عزت دیا اس کو. تو دوسروں کے لیے کیا بنتا ہے؟ وہ دوسروں کے لیے ذریعہ بنتا ہے کہ دوسرے اس کو دیکھ کے چلیں کہ اس میں بھی حالات آئے تھے، وہ بھی نہیں ٹوٹا، تو میں بھی جموں گا تو مجھ کو بھی اونچا مرتبہ اللہ دے گا. تو ایک آدمی گائیڈ بنتا ہے دوسروں کے لیے، ماڈل بنتا ہے، نمونہ بنتا ہے. نمبر پانچ، مصیبت میں جمنے سے اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر عظیم عطا فرماتا ہے. آخرت میں بہت بڑا اجر ہے جو آدمی مصیبتوں میں جمے، آزمائشوں میں پھسلے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ یرید عینیہ ثم صبر عوضتہ منہما الجنہ. جب میرے بندے کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جب میرے بندے کو میں اس کی دو بہت ہی پیاری چیزوں کے بارے میں آزماتا ہوں. دو پیاری چیزیں کیا ہیں؟ دو آنکھیں. جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے محروم رکھا اس کے لیے حدیث ہے. جب میں اپنے بندے کو دو آنکھیں، حبیبتین، اس کی دو نہایت پیاری چیزیں، ان کے بارے میں آزماتا ہوں، مصیبت میں ڈال دیتا ہوں، پھر ثم صبر، پھر بھی وہ صبر کرے، اللہ کی مصیبت پر صبر کرے، شکایت نہ کرے، عوضتہ منہما الجنہ، ان بس دو آنکھوں کے بدلے میں اس کے لیے میں جنت رکھا ہوں. دو آنکھوں کے بدلے اس کے لیے میں کیا دوں گا؟ ان کو جنت دے دوں گا. تو کسی کی دو آنکھیں پیدائشی نہ ہو، یا کسی آدمی کی کسی ایکسیڈنٹ میں چلی جائیں، یا کسی بیماری میں چلی جائیں، آپریشن میں چلی جائیں، اور وہ صبر کرے اس کے اوپر، تو ایسے آدمی کے لیے کیا بدلہ ہے؟ ڈائریکٹ جنت اس کے لیے. اوتہ یعنی اس کا معاوضہ کیا ہے؟ معاوضہ کیا ہے اس کا؟ اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی اس کے لیے. بس اتنے پہ جنت ملنے والی ہے. کتنی بڑی بات ہے. اسلام میں جو نابینا اور کسی اعتبار سے یعنی کمی ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے، اسلام میں وہ حقیر نہیں ہے، بلکہ ان کو بدلا ہے اس کے بدلے میں. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ ایسے لوگوں کو سماج کا کمتر مرتبے والا نہیں بتاتا ہے، بلکہ ان کو بھی کیا ہے؟ آخرت میں بہت بڑا اجر ان کی تکلیف کے بدلے میں ہے. اس لیے بہت سارے سوالات کا جواب مل جاتا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں اللہ کے پاس آنکھ کی کیا کمی تھی، اس کو کیوں کم دیا؟ اللہ کو معلوم ہے نیک عمل زیادہ نہیں کر پائے گا، اس کو یہ دے دو، اس پہ صبر کر لے گا، جنت میں چلا جائے گا. اللہ نے اس کے لیے جنت کا ایک دوسرا روٹ رکھا ہے. تکلیف ڈال دی، صبر کر لے، جا جنت میں. تو اس کے بدلے میں اس کو شارٹ کٹ اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو کیا حال میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں برا فیصلہ نہیں کرتا ہے، الا یہ کہ وہ اپنے حال پر، اپنے بارے میں شر کے حالات پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پچھلی حدیث میں دیکھا. تو یہ حدیث بخاری کی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا يرضى لعبده المؤمن اذا ذهب بصفيه من اهل الارض فصبر واحتسب بثواب دون الجنہ. اللہ تعالی اپنے کسی مومن بندے کو دنیا میں اگر اس کی اولاد کے سلسلے میں محروم کر دے، بچہ تھا، پھول جیسا بچہ تھا، مر گیا، موت ہو گئی، اب اگر اس پر صبر کرے اور اللہ تعالی سے اجر کی امید رکھے، تو اللہ تعالی جنت سے کم اس کو کچھ نہیں دے گا. اولاد اگر تھی، صفیہ ہو یعنی پیارا اس کا بچہ تھا، اور اس پر اس نے صبر کیا، تو جنت سے کوئی کم چیز اللہ نہیں دے گا، اس کو جنت ہی دے گا. اس کو کوئی چھوٹی موٹی چیز دے کے اس کا دل نہیں بہلائے گا اللہ، بلکہ اس کو دے گا، اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ جنت دے گا. تو اللہ تعالیٰ، یہ نسائی کی روایت ہے، تو بعض اوقات مصیبت، آزمائش، پریشانی، تکلیف، تنگی انسان پر دنیا میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے بندے کو اس پر کیا دیتا ہے؟ جنت ہی دے دیتا ہے، جنت میں اونچا مرتبہ دیتا ہے۔ تو آزمائش میں جمنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، انسان ایک انسان دوسرے انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک چھوٹے درجے کا آدمی بڑے درجے پر پہنچ جاتا ہے، ایک آدمی ترقی کر کے رہبر بن جاتا ہے، اس طرح سے بہت سارے فوائد اس میں ہوتے ہیں۔ آزمائش میں ناکامی کے کیا اسباب ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں جن میں سے دو میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، بے صبری اور شکایت۔ بے صبری، شکایت، بے صبری سے شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی پر حالات آتے ہیں، کبھی معاش کے اعتبار سے کئی مرتبہ ٹرائی کر رہا ہے، انٹرویو میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے، تجارت میں انویسٹ کئی جگہ پر کر رہا ہے، ہر جگہ فیل جا رہا ہے، رشتے کئی جگہ لگا رہا ہے، بیٹی کا بیٹے کا نہیں ہو پا رہا ہے، کبھی علاج کر رہا ہے، کئی جگہ پہ ٹرائی کر رہا ہے، علاج نہیں ہو رہا ہے۔ آدمی دھیرے دھیرے ایک وقت آتا ہے، آدمی بولتے ہیں اللہ اپنے بارے میں صحیح نہیں، اللہ کا فیصلہ۔ آدمی کے حالات نہیں بدلتے ہیں لیکن آدمی کفر میں پڑ جاتا ہے، آدمی اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کبھی دعوت کے میدان میں آدمی دعوت دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے، لوگ نہیں مانتے ہیں، بلکہ دوست بھی دشمن بن جا رہے ہیں۔ آدمی ایک وقت تک دعوت دیتا ہے، بولتے ہیں بھائی مصیبت کون گلے میں لے، چھوڑ دیتا ہے آدمی۔ تو آدمی جو ہے ناراض ہو جاتا ہے اللہ کی مدد نہیں آنے کی وجہ سے، بے صبری، وہ رکتا نہیں، بولتا میرے ٹائم کے حساب سے مدد آنا چاہیے، لیکن اللہ کا ایک وقت ہوتا ہے مدد کا، اللہ برابر اس وقت پہ مدد کرتا ہے۔ تو بے صبری کی وجہ سے آدمی جلدی مچاتا ہے، اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کی شکایت کرنے لگ جاتا ہے، وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ فیل ہونے کا یہ معاملہ ہے، آدمی فیل ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، کان الرجل قبلکم یؤخذ فیحفر له فی الارض، تم میں سے پہلے، اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، خباب ابن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے سائے میں مکہ میں، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت پریشانی ہے، بہت تکلیف ہے، لوگ تکلیف دے رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مصیبت سے نجات نکال دیں۔ تو جو مشرکین صحابہ کو تکلیف دے رہے تھے، اس تکلیف کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرضی کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم کو اس مصیبت سے نکال دے، بروں کو ہلاک کر دے، ہم کو نجات دے دے۔ اس پر آپ نے کہا، آپ نے کیا کہا؟ کان الرجل قبلکم، تم سے پہلے ایک آدمی، ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو یؤخذ، اس کو پکڑا جاتا تھا، ایمان کی وجہ سے، ایمان لایا، نبی کی بات مانا، پکڑ لیا لوگوں نے اس کو، دشمنوں نے، مشرکین نے، کفار نے، فیحفر له فی الارض، اس کے لیے زمین میں گڑا کھودا جاتا تھا، فیجعل فیہ فیجاء بالمنشار، اس آدمی کو اس گڑے میں ڈال دیا جاتا تھا، اور ایک آرا، ہمارے یہاں پہ جس کو کیا کہتے ہیں، سو یا کروت ہمارے یہاں ہماری زبان میں بولتے ہیں اس کو، ایک اس کے لیے آرا لایا جاتا تھا، اور فیوضع علی رأسہ، اس کے سر پر وہ آرا رکھا جاتا تھا، فیشق باثنتین، اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا تھا، ما یصدہ ذلک عن دینہ، اتنا کرنا بھی اس کو اس کے دین سے نہیں پھیرتا تھا، اس کے دین سے اس کو نہیں پھیرتا تھا، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، کسی کے ساتھ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھی لائی جاتی تھی، مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، اور اس کنگھی سے اس کے جلد پر، اس کے گوشت پر، اس کو کنگھی کو گھسا کے اس کو گھسیٹا جاتا تھا، کھرچا جاتا تھا اس کے گوشت کو، یہاں تک کہ وہ کنگھی لوہے کی ایسی اندر گھستی تھی کہ ہڈی تک جاتی تھی، اور اس کی ہڈی اور گوشت کو کھرچا جاتا تھا، کیوں؟ دین سے پھر جا۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ ما یصدہ ذلک عن دینہ، یہ بھی اس کو اس کے دین سے پھیر نہیں پاتا تھا، اتنا ستانا بھی ان کو دین سے پھیرتا نہیں تھا، وہ دین چھوڑتے نہیں تھے، وہ دین پر جمتے تھے۔ واللہ واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اللہ کا امر پورا ہو کے رہے گا، حتی یصیر الراکب من صنعاء الی حضر موت، یہاں تک کہ ایک سفر کرنے والا سوار صنعاء سے لے کے حضر موت تک جائے گا سوار ہو کر, لا یخاف الا اللہ, لیکن اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ایسے بھی حالات آئیں گے, اتنے امن کے حالات آئیں گے, اللہ حالات کو بدلے گا. ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے لے کر یمن میں صنعاء حضر موت تک جائے گا, لا یخاف الا اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر اس کو نہیں ہوگا, کسی سے خوف نہیں ہوگا, اتنا امن ہوگا. وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ, اور ایسے بھی حالات آئیں گے کہ آدمی کو اپنے جانوروں کے اوپر بھیڑیے کا خوف بھی نہیں ہوگا. اتنا امن کے حالات اللہ لائے گا اس دین کی وجہ سے, ایسے حالات آئیں گے. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, لیکن تم بہت جلدی کرتے ہو, تم بہت جلدی کرتے ہو. اللہ کا وقت ہے, اس پر حالات آئیں گے, اس پر فیصلے آئیں گے, لیکن تم جلدی کرتے ہو. جلدی کرنے سے آدمی آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے, آدمی کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. آدمی صبر کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے وہ بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کے لیے. اس وقت میں کیا ہوتا, ٹوٹ جاتا ہے اس کا دھاگا, اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے, وہ کنویں میں گر جاتا ہے. اب بولا بہت صبر کیا, بہت دعا کیا, اللہ سے نہیں ہوتا ہے, چھوڑو ابھی اپنا کچھ کرنے کا کرو. کفر, بہت صبر کیا, کیا ہے حالات ہے کہ کیا ہے, میرے اوپر ہی حالات, اللہ کو کوئی دوسرا ملتا نہیں. کیا آدمی جو ہے صبر نہیں کر پاتا ہے, اللہ کی شکایت کرنے لگ جاتا ہے, آزمائش ٹلتی نہیں ہے, لیکن اجر برباد ہو جاتا ہے. تو ناکامی کا ایک سبب جلدی کرنا اور شکایت کرنا, جو حدیث میں نے ذکر کی ہے بخاری کی حدیث ہے. نمبر دو, آزمائش کا ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی آخرت کی بجائے دنیا ہی پر نگاہ رکھتا ہے اور دنیا ہی کی طلب میں لگا رہتا ہے. مثلا ایک آدمی پہ فقر فاقے کے حالات ہیں, تنگی ہے, غربت ہے, بزنس نہیں چل رہا ہے, موت تک ایسے ہی چل سکتا ہے, ہو سکتا ہے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ایسے حال میں رکھے, غریبی جیے گا, غریبی مرے گا, ہو سکتا ہے. اب اگر یہ آدمی حالات پر نگاہ رکھے اور دنیا کے مال و متاع اور یہاں کی زیب و زینت پر نگاہ رکھے, تو اس کو دکھائی دے گا میں فیل ہو گیا, اور اس کو دکھائی دے گا اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, دوسروں کو دل میرے کو نہیں دیتا ہے, اس کو ایسا لگے گا میرے ساتھ غلط کیا اللہ نے. لیکن اگر وہ اپنی نگاہ آخرت پر رکھے اور دنیا اور آخرت کو ملا کے دیکھے, یہ سوچے کہ یہاں پر نہیں دے رہا تو آخرت میں دینے کے لیے شاید یہاں پر نہیں دینا ہے, آخرت میں تو دے گا اللہ, تو صبر کر لوں آخرت میں ملے گا. اگر آدمی آخرت پر نگاہ رکھتا ہے تو اس کو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کا ایسے حالات میں, چاہے مصیبت ہو, بیماری ہو, فقر و فاقہ ہو, تنگی ہو, ان کی نگاہ دنیا میں پھنس جاتی ہے اور وہ آخرت کی طرف نگاہ نہیں کر پاتے ہیں, لہذا اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے والے بنتے ہیں, کبھی حرام کی طرف چلے جاتے ہیں, کبھی اللہ کے ساتھ کفر کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ کے دین پر ہی غصہ نکالنے والے بن جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, بہت ٹرائی کیا لیکن نہیں ہو رہا ہے, پھر کیا کیا, علاج شرکیہ علاج شروع کر دیا, صحیح طریقے سے علاج نہیں ہو رہا, پھر کیا کیا, کسی بابا کے پاس گیا, تعویذ پہن لیا, ہو گیا علاج, فیل ہو گیا. یہ بہت ٹرائی کیا حلال کے لیے, نہیں ہو رہا, جانے دے, جاتے ہیں جوا, شراب پیا, جوا کھیلا, خوب کما کے آ گیا, فیل ہو گیا, یہ فیل ہو گیا. بہت رشتے تلاش کیے, لڑکی وہی بولتی ہے اچھا ہے لیکن اس کو داڑھی ہے, اس کو داڑھی ہے, کاٹ دیا, ختم, رشتہ چاہیے میرے کو, رشتہ مل گیا لیکن اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا, لڑکی سے رشتہ ہو گیا, اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا اس کا, فیل ہو جاتا آدمی. تو آدمی جو ہے آخرت پر نگاہ رکھے تو آدمی جمتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں, اس لیے کہ آخرت سے نگاہ ہٹا لیتے ہیں, دنیا 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 دنیا, آدمی فیل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں, باؤنڈری پہ اللہ کے بندے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر خیر کے حالات آتے ہیں تو اطمینان سے رہتے ہیں, دین پر رہتے ہیں, خوش خوش رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, اور اگر آزمائش آ جائے, تکلیف آ جائے, تو الٹے منہ پھر جاتے ہیں, دین کو سلام کر لیتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ. ذالک هو الخسران المبین, اور یہی تو ہے اصل ناکامی, کھلی ہوئی ناکامی کیا ہے؟ اصل گھاٹا یہ ہے، دنیا میں بھی گھاٹا آخرت میں بھی گھاٹا. تو ایسے لوگ جو اگر اچھے حالات ہیں تو اللہ سے خوش، اور اگر تکلیف کے حالات آتے ہیں تو فوراً اللہ کی شکایت. یہ کیوں ہوتا ہے؟ آدمی کی نگاہ دنیا ہی پر ہوتی ہے، آخرت پر نہیں ہوتی ہے. دنیا میں نہیں تو خوش، تکلیف آئی تو نہ خوش. تو یہ حالات جو ہیں آدمی کو اللہ سے دور کرتے ہیں، یہ آدمی فیل ہو جاتا ہے. یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 11 ہے. حدیث میں، بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفتی والخمیصہ، برباد ہو گیا. تعس گیا کام سے، برباد ہو، فیل ہو گیا، برباد ہو گیا. کون؟ عبد الدینار، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ. علماء نے کہا دینار درہم کا بندہ کیوں کہا گیا اس کو؟ کہ وہ پیسے کا غلام ہے، جیسا پیسہ جو کہتا ہے وہ مانتا ہے. ایسا جیسے غلام مالک کی خدمت اور اس کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی کیا کرتا ہے؟ اپنے پیسے کی حفاظت اور اس کی خدمت کرتا ہے، برابر گن کے 100 کے اوپر 100، 10 کے اوپر 10. اور یہ غلط نہیں ہے، کوئی آدمی بیچارہ دکاندار ہے تو ایسا کرے تو غلط نہیں ہے، لیکن اس کی پوری نگاہ اسی پر ہے، ہمیشہ دل میں وہی سمایا ہوا. درہم دینار، درہم دینار، ہر چیز میں اس کو درہم دینار دکھتا ہے. تائس عبد الدینار و درہم، دینار اور درہم کا بندہ ناکام ہو گیا. والقطیفتی والخمیصتی، قطیفہ مخمل کے لباس کو کہتے ہیں، خمیصہ قمیص کو کہتے ہیں، کہ کپڑوں میں ہی پھنسا رہنے والا، اچھے اچھے کپڑے بس اچھا پہن کے گھومے پھرے، یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، اچھا دکھنا چاہیے. اور تھوڑے تھوڑے کپڑے کے لیے بھی بکنے والا، کہ اتنے کپڑے کے لیے کوئی بکتا ہے نہیں، اس کے لیے بھی بکنے والا، اپنے دین کو بیچنے والا. اس کا بندہ اس کے لیے جو چاہے کر سکتا ہے، بندہ ہے، غلام ہے اس کا. تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضی، اگر اس کو دیا جائے تو راضی رہتا ہے، نہیں دیں گے تو راضی نہیں ہوتا ہے. کہ اللہ اگر اس کو دے تو اللہ سے راضی ہے، ذرا سے اللہ نہیں دیا ناراض ہو گیا اللہ سے، ایسا بندہ ناکام ہو جاتا ہے. تو یہ بندہ کون ہے؟ جو دنیا کی وجہ سے بندہ بنا ہوا ہے. آپ بتائیے، آپ اپنے دوستوں میں سے کس کو دوست سمجھتے ہیں؟ جو صرف مالداری میں آپ کا دوست بنا رہے. بیوی کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے تو آپ سے خوش رہے، ایسی بیوی ہو؟ نہیں. اولاد کے بارے میں کیا پسند کرتا ہے انسان؟ ایسی اولاد کہ مال ہو تو ابو کرے، اور مال نہ ہو تو نکلو گھر کے باہر، ایسی اولاد پسند کرتا ہے؟ نہیں. ہر حال میں ساتھ دے. اللہ رب العالمین ہے، اللہ نے بندے پر حال ڈالا، اور اللہ کے بارے میں بندہ ناراض کہ تکلیف آئی تو ناراض ہو گیا، ہاں دیا اللہ نے تو خوش، اگر تکلیف آئے نہیں چاہیے ہم کو یہ. تو ایسا بندہ اللہ کا وفادار بندہ نہیں ہے. وفادار کون ہے؟ وفادار غلام کون ہوتا ہے؟ مالک جس حال میں رکھے اس حال میں خوش. اللہ تیرا ہی کرم ہے، تیرا ہی فضل ہے، جس حال میں تو رکھے تیری مرضی، اگر یہ حال اچھا ہے تو رکھ، نہیں ہے تو نکال دے. اللہ بہت تکلیف ہو رہی، نکال دے، عافیت دے دے اور دین بھی دے. یہ بندہ اللہ سے ناراض نہیں ہے. دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے مصیبت کے حالات کو دور کرنے کی غلط نہیں ہے، لیکن اللہ سے اللہ کی شکایت کرنا، اللہ کی شکایت کرنا حالات میں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دنیا 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 ہی آدمی کی نگاہ میں ہو. تو یہ دو سبب ہوتے ہیں عام طور سے جن کی وجہ سے آدمی فیل ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آزمائش میں کامیابی کے اسباب کیا ہے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ بھائی کیسے بھی حالات آئے، اچھے آئے، برے آئے، مصیبت آئے، راحت آئے، بیماری آئے، شفا آئے، پریشانی، تنگی، کیسے بھی حالات آئے، جمنا ہے اس کو دین میں، کامیاب ہونا ہے آخرت میں. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ 10 باتیں ہیں کم سے کم، اور بھی باتیں علماء کی آپ دروس میں سنیں گے تو آپ کو ملیں گی. 10 باتیں ہیں جو آدمی کو ذہن میں رکھنی چاہیے. جب بھی پریشانی آئے آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ آدمی کے لیے مصیبت آسان ہو جائے گی. نمبر 1، اللہ سے اچھا گمان. اللہ سے اچھا گمان، اللہ کے بارے میں گمان کہ اللہ نے یہ حالت ڈالی نا، کچھ اچھا ہوگا اس میں. اللہ کو معلوم، میرے کو نہیں معلوم، اللہ جانتا میں نہیں جانتا، میری کچھ تو بھلائی اس میں ہوگی، تبھی تو اللہ نے حال ڈالا ہے مجھ پر. تو اللہ سے حسن ظن، اچھا گمان رکھنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا سورہ النساء آیت نمبر 19. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو تم کو ناپسند ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہوئی ہو. تم کو نہیں معلوم ہے, تم برا سمجھ رہے لیکن خیر ہو سکتی ہے اس میں. یوسف علیہ السلام بھائیوں نے چیٹنگ کر کے کہاں ڈال دیا ان کو, کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں گئے, قافلہ آیا, قافلے نے دیکھا ارے غلام لیو, فری میں غلام مل گیا, لے لو اس کو, سستے میں بیچ دیا. عزیز مصر نے خریدا, اس کی بیوی کی نیت بگڑی, اس نے اپنی طرف کھینچا, یہ بھاگے, جھوٹا الزام لگایا, میری عزت کے ساتھ میری عزت پہ ہاتھ ڈالا, اس کو جیل میں ڈال دیے. جیل میں دو قیدی آئے, قیدی دونوں نے خواب سنائے, خواب ایک دو دونوں کی تعبیر بتائے, ایک جاگے بادشاہ کا خاص بنا, اس کو بادشاہ کو خواب آیا, بادشاہ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں بتایا, اس ایک آدمی نے بتایا, ایک آدمی ہے جو صحیح تعبیر بتاتا ہے. بادشاہ نے کہا لاؤ, انہوں نے کہا نہیں, ایسا کریں گے تو آؤں گا, اب شرط رکھی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آؤ, بتایا خواب کی یہ تعبیر ہے, تعبیر صحیح نکلی, بادشاہ نے ان کو اپنا خاص بنا لیا ہے. سارے خزانے ہاتھ میں, جو بکے تھے تھوڑی چیز کی قیمت میں, آج اتنے بڑے بن گئے کہ پورے ملک کے خزانے مصر کے ان کے ہاتھ میں. یہاں سے وہاں کیسا, یہاں گڑے میں وہاں اوپر, ہو سکتا ہے ایک آدمی کو کچھ تکلیف آئی, ہو سکتا ہے وہ تکلیف اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کا زینہ بنی ہے. آدمی کی نگاہ بہت چھوٹی ہوتی ہے, اللہ کو مستقبل معلوم ہے, اس کو نہیں معلوم ہے, اس کو نہیں معلوم ہے. تو ایسا حالات اللہ ڈال سکتا ہے. مکہ میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا لوگوں نے, اللہ نے کہا ہجرت کرو, ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے. مدینہ میں فتوحات راحت اور کیا کچھ نہیں, اللہ نے راستے کھول دیا ہے. مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے دار الحجرہ اور دار الاقامہ بنا دیا ہے, دار الخلافہ بن گیا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا, اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے یعنی صلح حدیبیہ ہے, دب کے صلح کیے مشرکین سے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, انا فتحنا لکا فتحا مبینا, ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی, جنگ بند, اب دعوت شروع. 1500 گئے تھے, اس کے بعد 10,000 گئے, کہاں سے آئے, دعوت کی وجہ سے. تو بعض اوقات ایک حال میں انسان کو پریشانی دکھائی دیتی ہے, تنگی دکھائی دیتی ہے, اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حال اس کے لیے ترقی کا موقع ہے. آدمی اللہ پر بھروسہ کر لے, اللہ نے جو دیا صحیح رہوگا, اللہ نے جو حال ڈالا ہے, اللہ ظلم نہیں کرتا ہے, اللہ خیانت نہیں کرتا ہے, اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے, اللہ ضائع نہیں کرتا ہے, اللہ بھروسہ رکھنے والوں کے بھروسے کو فیل نہیں کرتا ہے. اللہ پر اچھا, اللہ سے اچھا گمان رکھے. ابو قتادہ ابن ربیع الانصاری کہتے ہیں, وہ حدیث بیان کرتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا, فقال مستریح ومستراح منہ, یا تو راحت پا گیا یا لوگ اس سے راحت پا گئے. مستریح او مستراح منہ, قالوا یا رسول اللہ مل مستریح والمستراح منہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ مستریح اور مستراح منہ یہ کیا ہے؟ قال العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ, مومن بندہ دنیا میں دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات پا کر اللہ کی رحمت میں حصہ پا لیتا ہے. موت کے بعد, موت آئی, دنیا کی تکلیفیں ختم, مصیبتیں ختم, آزمائش ختم, اب اللہ کی راحت اور رحمت میں اس کو حصہ مل جاتا ہے. تو مستریح ہے یہ, راحت پا گیا, راحت پا گیا. والعبد الفاجر یستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب, اور جو گناہگار فاجر قسم کا بندہ ہوتا ہے تو جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ کے دوسرے بندے اور علاقے کے علاقے اور پیڑ پودے اور جانور اس سے سب محفوظ ہو جاتے ہیں, اس سے راحت پا لیتے, گیا اچھا ہوا, گیا اچھا ہوا. تو آپ دیکھیں کہ ایک آدمی, کسی کا انتقال ہو گیا, کبھی والد کا, کسی کی اولاد کا, کوئی گھر میں بیمار تھا اس کا انتقال ہو گیا, کسی رشتہ دار کی وفات ہو گئی, تو ایک تو یہ ہے کہ لوگ روتے ہیں, بلا شبہ اس کی مفارقت کا غم ہوتا ہے, لیکن وہ دنیا سے گیا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو لینا ابھی ضروری ہے, ورنہ یہ اگر اور اسی حال میں پڑا رہا ہو سکتا ہے آزمائش میں فیل ہو جائے, اللہ اس کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے. اس کو فتنے میں پڑنے نہیں دیتا ہے، اس کو دین سے پھرنے نہیں دیتا ہے، اللہ اس تکلیف سے پہلے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے جانے میں، دنیا کی مصیبتوں سے نجات ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے راحت اور رحمت کا دروازہ ہوتا ہے۔ تو کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، لوگ آپ دیکھیں روتے ہیں اور اللہ کی شکایت کرتے ہیں، اللہ تو نے اچھا نہیں کیا، اللہ تو نے اچھا نہیں کیا، لوگ کہتے ہیں، خاص طور سے خواتین دیکھیں، اللہ نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا، لوگ کہتے ہیں، لیکن اللہ سے حسن ظن رکھے۔ اگر کسی کا جوان بچہ دنیا سے گیا، ہو سکتا ہے یہ گمراہ ہو جاتا ہے، کفر پہ مرتا، اللہ نے ایمان پہ اٹھا لیا اس کو، اللہ کو معلوم ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ خیر ہو۔ اگر یہ آدمی سوچے، اللہ پر اچھا گمان اللہ سے رکھے، تکلیف ہلکی ہو جائے گی، تکلیف کیا ہو جائے گی؟ ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ سے اچھا گمان آدمی رکھے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ نے تکلیف ڈالی، ہو سکتا ہے اگر تکلیف نہیں ہوتی میں کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ تو آدمی کو جو ہے اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو حالت ڈالی وہ بھلائی کے لیے ہے۔ نمبر دو، مصیبت میں اللہ کی مدد کا یقین رکھنا چاہیے۔ آزمائش میں ایسا نہیں سوچے کہ اللہ نے میرے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ یقین رکھے کہ اللہ یقیناً مدد کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے، تو اللہ کی مدد کا یقین اس مصیبت کے دور میں چلنے میں ہر قدم پہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تم سے پہلے جو گزرے ہیں اب تک تم پر ویسی مصیبت آئی نہیں ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک تم نے وہ چکھا نہیں ہے جو تم سے پہلوں پر گزرا ہے؟ مستم البسا وبر، ان پر بھوک، پریشانی، تنگی، فقر و فاقہ، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں آئیں، وزلزلوا، یہاں تک کہ وہ دہلا دیے گئے، ہلا دیے گئے، زلزلہ، زلزلوا، ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور رسول کے ساتھ والے پکار اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار، جانو اس کو، یقین رکھو اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آدمی کو یقین ہو، جب وقت ہوگا نا مدد کا، اللہ مدد کرے گا، یہ یقین اس کو اللہ سے مایوس، ناراض ہونے سے بچائے گا۔ اگر آج مدد نہیں ہو رہی، یہ صحیح ٹائم نہیں ہے، اللہ سب برابر کرنے کے وقت کرے گا۔ مکہ میں تکلیف 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 آئی، مشرکین نے فیصلہ کیا، مشورہ کیا بیٹھ کے، اب قتل ہی کر دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے حکم دیا ہے نکل جاؤ رات کی رات، برابر گائیڈ کیا اللہ نے ٹائم پہ، رات میں یہاں نکلے، وہاں مشرکین گھر پہ پہنچے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرعون پیچھے لگا، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، فرعون آ رہا پیچھے سے، دکھائی دے رہا، آ رہا نا ہوں، پکڑے گئے ہم لوگ، ان علی مدرکون، اب تو پکڑے گئے، نہیں پکڑے گئے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو راستہ بتائے گا، اے موسیٰ مار اپنا عصا دریا پر، راستہ بنا، نکل گئے، وہ آیا وہ ڈوب گیا۔ الی ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، بندے کو دکھائی نہیں دیتی ہے، وہ قریب صحیح وقت پر ہوتا ہے، اللہ کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ اس وقت پر مدد کرتا ہے۔ بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ مدد کرے گا، یہ آدمی کے لیے ہمت ہے، یہ آدمی کے لیے ہمت ہے، مدد نہیں کرے گا کیا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آدمی کے دل کا حال اس کے قدموں کو جمانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، صحیح قلب، صحیح قدم، ثابت قلبی، ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام ان سے چھن گئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے چلے گئے، سالوں سال دور رہے، یعقوب علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کے بارے میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھ کو یقین ہے اللہ مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو میرے بیٹے سے ملائے گا، مجھ کو یقین ہے اللہ مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتا ہے، تو میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو، تو یقین تھا، اللہ نے ملایا، بیٹے نے قمیص بھیجا اپنا، ڈالو میرے باپ کے منہ پہ، لگاؤ اس قمیص کو، جیسی قمیص یوسف علیہ السلام کا لگایا گیا چہرے پر، فوراً آنکھیں جو چلی گئی تھی روتے 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 واپس آنکھیں لوٹ آئیں. اللہ نے بیٹے کو ملایا بھی, دیکھنے کی بھی توفیق دی, دیکھنے کی نعمت سے بھی آنکھیں بھی ٹھنڈی کی. اللہ دیتا ہے, کتنے واقعات ہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, سورہ یوسف آیت نمبر 86. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اسی طرح سے تیسری چیز, اللہ سے امید رکھنا چاہیے. آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہوگا ہوگا, کبھی کبھی ہوگا. امید توڑنا نہیں چاہیے, امید چھوڑنا نہیں چاہیے. کسی کو اولاد نہیں ہے, امید چھوڑے نہیں آدمی. کسی کو جواب نہیں مل رہا, کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا, کسی کے جو ہے بزنس میں زیادہ, جتنا کماتا ہے اتنا کھا کے ختم ہو رہا ہے, کچھ بڑھ رہا ہی نہیں ہے, اولاد بچے بڑھتے جا رہے ہیں, کیا کرے گا؟ امید اللہ سے رکھے, کوشش کرتا رہے, لیکن امید نہیں چھوڑے. آدمی امید چھوڑ دیتا ہے, آدمی پھسل جاتا ہے, ڈھسل جاتا ہے, اس کی پیٹ کمر ٹوٹ جاتی ہے. امید بہت قوی چیز ہے انسان کے لیے, فیوچر کے لیے امید رکھنا چاہیے. امید آدمی کے لیمپ کا آئل ہے, آئل ختم لیمپ کیا ہو جاتا, چہرہ بجھ جاتا ہے. امید بہت بڑی چیز ہے. بہت سارے لوگ حالات میں امید رکھتے ہیں, ہوگا, دیکھیں گے دیکھیں گے, ٹھہرو, سانس لیتے رہو لیتے رہو, دھیرے دھیرے بادل چھٹ جاتے ہیں, وہ باہر آ جاتے ہیں. جو لوگ امید چھوڑ چکے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیسے کیسے حالات آتے ہیں. تو یہ جو ہے امید ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یقیناً یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا یہاں پر کہ تنگی ڈالے گا اللہ, آسانی بھی دے گا. بلکہ بعض اوقات مسائل میں وسائل ہوتے ہیں, بعض اوقات مسائل میں وسائل ہوتے ہیں. ایک مصیبت آتی ہے, وہ مصیبت خیر کا ذریعہ بنتی ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے آپ. تو ایک آدمی کو امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تکلیف ڈالی ہے, کل اللہ اس کو دور کرے گا. تھوڑا ٹھہرو تھوڑا ٹھہرو, کرے گا اللہ کرے گا اللہ. یہ امید جو ہے آدمی کو مصیبت میں مسائل میں جماتی ہے. نمبر 4, تقدیر کا عقیدہ. ایک آدمی تقدیر کا عقیدہ رکھے, ملنے کا ملے گا, نہیں ملے گا نہیں ملے گا, سر کا بوجھ ٹوکرا اٹھا کے رکھ دو, ختم ٹینشن. ہر اس وقت سر پہ لٹکتی تلوار, ہوتا کہ نہیں ہوتا, ہوتا کہ نہیں ہوتا. ارے کیا ہے یہ, آج لقمہ بھی آدمی کو جو ہے اس کی لذت چھین لیتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا, رشتہ ہوتا کہ نہیں ہوتا, آپریشن صحیح ہوتا کہ نہیں ہوتا, جاب ملتا کہ نہیں, انٹرویو پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا, امتحان میں اچھا رزلٹ آتا کہ نہیں آتا, بزنس چلتا کہ نہیں, ڈیل ہوتی کہ نہیں, کیا ہے آدمی جو ہے. بعض اوقات نہیں ہونے لگے تو اور زیادہ ٹینشن شروع زیادہ ہو جاتا ہے, لگاتار 2-3 بار فیل ہو گیا تو ختم, اس کی ڈائری میں فیل 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 ہو جاتا ہے ایک دم. تو ایسے حالات میں آدمی جو ہے تقدیر کا عقیدہ رکھے, ملنے گا رہے گا ملے گا, نہیں ملے گا رہے گا نہیں ملے گا. آدمی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, آپریشن تھیئٹر میں جا رہا ہے, اوپن ہارٹ سرجری ہے, جینے کا رہیں گا جیئیں گے, مرنے کا رہیں گا مریں گے, چھوڑ ڈالو کیا کرنے کا آپ نے, یہ ہمت ہے آدمی. تقدیر کا عقیدہ پاور ہے آدمی کی, اس کی بیک بون ہے. آدمی ایسا کرنے والا آدمی جھٹک دیتا ہے, وہ نہ ڈرتے ڈرتے ڈرتے, کیا ہے نہیں مرنے کا مر رہا, ایسا ہو گیا. کئی لوگ جو ہیں انہیں خان خواہ اپنے حال کو بگاڑ لیتے ہیں صرف خوف کی وجہ سے. حالات ان کو نہیں تکلیف دیتے ہیں, وہ اپنی سوچ ان کو تکلیف دیتی ہے. وہ اتنے کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں سوچ سوچ کے, ملٹی پلائی کرتے رہتے ہیں اس کو, چکر چلا 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 کے بڑا بنا دیتے ہیں اس کو. اس لیے ہم جو ہیں ان باتوں کا چھوٹے مسائل کو بڑا بنا دیتے ہیں. کیسا, اس کو بار بار اس کے اندر جو ہے اس کے اندر ہاتھ لگانے سے, چھوٹا پھٹا ہوا ہے کپڑا, اس کو سینے کی بجائے بار بار اس کو کوریت کوریت کے, چھوٹا زخم ہے اس کو کوریت کوریت کے بڑا بنا دیتے ہیں. آج بولے جو ہونا ہے ہوگا, چھوڑ دو, اللہ چاہے گا دے گا, اللہ نہیں چاہے گا نہیں دے گا, ہم راضی ہیں اللہ سے. یہ کیا ہے, بڑے دل والا آدمی ہے, جگر گردے والا آدمی ہے. یہ آدمی بہت ساری ترقیاں پا لیتا ہے زندگی میں, جو اپنی ناکامی کو مسائل کو تکلیف کو پیچھے جھٹک دیتا ہے. جو آدمی گود میں لے کے چلتا ہے مصیبتوں کو پریشانیوں کو ناکامیوں کو, اس کا بوجھ بڑھتے بڑھتے اس کو پھر بیٹھنا پڑتا, چلنے نہیں آتا, دم دم ہو جاتا ہوں, فیل ہو گئے کوئی چیز میں, چھوڑ دو پیچھے اس کو, ٹھیک ہے آگے دیکھیں گے. یہ پاورفل آدمی ہے, یہ پاس ہونے والا آدمی ہے, فیل ہو گیا فیل ہو گیا, ناکام ہو گیا, ارے گیا گیا, ارے تکلیف تکلیف. یہ آدمی کیا ہے, یہ ماضی میں جی رہا ہے, یہ الٹا پیچھے دیکھ کے چل رہا ہے, الٹا آگے دیکھ کے چلنے والا کیا کرتا, ہوا نا چھوڑنا چلا گیا. یہ آدمی کیا ہے, زندہ آدمی ہے. وہ دوسرا بیمار ہے, وہ بیمار ہے جو ماضی کے مسائل اور تکلیفوں کو ساتھ میں لے کے جیتا ہے. یہ بہت بڑا بوجھ ہے, خامخواہ کا بوجھ ہے, ٹینشن خامخواہ کا پریشانی ہے. تو تقدیر کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا مومن کیا کہیں, کہو قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا, ہم کو وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. وہ ہمارا مولانا ہے, وہ ہمارا مولا ہے, ہمارے کاموں کا بنانے والا ہے, وہ ہمارا اچھا ہی چاہتا ہے, وہ ہمارا کارساز ہے, ہمارے کاموں کا بنانے والا وہی ہے. ہم کو وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ دے گا. اللہ دے گا تو دے گا, کوئی بات نہیں, ہم راضی اللہ سے. یہ کیا ہے؟ ہمت, مضبوطی آدمی میں ہوتی ہے. یہ پاس ہو گیا آدمی, کامیابی میں ضروری انسان کے لیے. شیطان اس کے دل میں آ کے پھر چابی نہیں گھماتا ہے جو اللہ سے راضی رہتا ہے. سورہ التوبہ آیت نمبر 51 اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, سورہ التغابن آیت نمبر 11 میں, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو بھی مصیبت بندوں کو پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ, جو اللہ پر یقین رکھتا ہے, اعتماد رکھتا ہے, اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, یهد قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے, اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ کو سب معلوم ہے, ہر چیز کا علم ہے, اس کو معلوم ہے کس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کو معلوم ہے. لیکن اگر اللہ پر یقین رکھے, اللہ پر بھروسہ رکھے, اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے, اللہ انسان کے دل میں کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے, اس کے لیے تکلیف میں جمنا آسان کرتا ہے, اور آدمی کے قلب کے لیے استقامت کے وسائل اللہ پیدا کرتا ہے. اسی طرح نمبر 5, دنیا میں آدمی کسی چیز سے محروم ہو جائے, تکلیف آ جائے, پریشانی آئے, آزمائش آئے, اس میں آدمی دنیا سے ہٹ کے آخرت کو ملا کے دیکھے, آخرت پر نگاہ رکھے, دنیا کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131. اے نبی, جو ان لوگوں کو, بعض کو ہم نے دنیا میں آزمائش کے طور پر دنیا کی زیب و زینت دے دی ہے, آزمائش کے طور پر, آپ اپنی آنکھ اٹھا کے ان کو دیکھو بھی مت, اپنی نگاہیں آپ ان کی طرف مت رکھو جن کو ہم نے دنیا میں بطور آزمائش کچھ دے رکھا ہے, طرح طرح کی رنگ برنگی چیزیں, آپ ان کو مت دیکھو, ان پہ اپنی نگاہ مت رکھو, ان کی طرف آپ اپنی نگاہ کو مت رکھو. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, آپ کے رب کا رزق اس سے زیادہ بہتر ہے, زیادہ باقی رہنے والا ہے. کون سا؟ آخرت کا رزق. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, دنیا میں آپ کو فقر و فاقہ ہے, تنگی ہے, پریشانی ہے, مصیبت ہے, بیماری ہے, آپ ان کو مت دیکھو جو دنیا میں بے دینی کے ساتھ اچھے جی رہے ہیں, بادشاہ اور فاجر فاسق, بڑے بڑے عہدوں پر مالدار لوگ, آپ ان کو مت دیکھو. یہ ان کو آزمائش کے لیے ہم نے دیا ہے, ان سے خوش ہو کے ان کو تھوڑی دیا ہے, لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ, ہم ان کو آزمائش کے طور پر یہ دیا ہے, ان سے خوش ہو کے نہیں دیا ہے, آپ کے لیے آخرت کا رزق ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, آخرت میں آپ کے رب کا رزق جو آپ کو اللہ عطا کرے گا وہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ باقی رہنے والا ہے. یہ ان کو دوسروں کو جو ملا ہے یہ گھٹیا ہے, ختم ہونے والا ہے, آخرت کا باقی رہنے والا ہے, اعلیٰ قسم کا ہے. تو آدمی آخرت پہ نگاہ رکھے تو دنیا کی مصیبتیں اس کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ آسان ہو جاتی ہے. اگر کوئی آدمی اپاہج ہے, وہ دیکھیں کہ آج اپاہج ہے, کل کو اللہ تعالیٰ جنت میں صحت دے گا, اچھا جسم دے گا, وہ خوش ہو جائے گا آدمی, وہ نمایوس ہو جائے گا. کوئی اندھا آدمی ہے, وہ کہے کہ اللہ آخرت میں آنکھ دے گا دیکھنے کے لیے, جنت میں کیا کیا ہوگا, چلو یہاں تو آنکھ نہیں کوئی بات نہیں, وہاں ملنے والا آدمی کو اگر صبر کر لو جنت میں سب دیکھنے ملے گا, کتنا خوش ہوگا. یہاں غریبی ہے, کچھ کھانے کو ٹھیک سے گھر میں روٹی نہیں, بیوی شوہر آدھی آدھی توڑ کے کھا لیتے ہیں, تھوڑا بچے کو بھی کھلا دیتے ہیں, تو صبر کر لے, کوئی بات نہیں, دنیا نکل جائے گی, اسی گھسٹتے گھسٹتے نکل جاتی, کتنے لوگ تھے مر گئے, آخرت اصل ہے, یہاں صبر کر لو آخرت میں مل جائے گا. پاس ہو گیا یہ, پاس ہو گیا یہ, اس کے لیے آسان ہو گیا دنیا. تکلیف تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب تکلیف کو آدمی اندر تکلیف سمجھتا ہے. اصل احساس آدمی کا ہوتا ہے, پرسپشن ہے وہ, تکلیف باہر تکلیف نہیں, آپ کے پیچھے کوئی آپ کو چڑھا رہا ہے آپ کو معلوم ہے تکلیف نہیں, آپ نے پلٹ کے جب دیکھا تو تکلیف بنی ہو, ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا آپ کو نہیں معلوم, آپ خوش ہے, کھا رہے پی رہے خوش, جیسا کہ ان کام میں آ کے آپ کی کسی نے بتایا اب تکلیف شروع ہو گئی. تو تکلیف اصل باہر نہیں ہوتی ہے, تکلیف کا علم تکلیف بنتا ہے, تو تکلیف کا حل علم میں ہے. مسائل کو آپ نگاہ بدل کے دیکھیے, آپ کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی. آپ سے تکلیف آئی, دنیا میں پریشانی آئی, آپ سوچے کچھ تو بھلا ہوگا اس میں, آخرت کا اجر ہے. آپ کیا ہو گیا, تکلیف ہلکی ہو گئی, کیونکہ آخرت سے ملا کے آپ نے اس کو دیکھا. یہاں نہیں مل رہا, اللہ کچھ تو بہت بھاری دینے والا دکھ رہا ہو آخرت میں. کوئی بچے کو آپ کہیں ٹھیک ہے اب یہ چاکلیٹ تم کو نہیں دوں گا, شام کو میں بڑا چاکلیٹ کا ڈبا دوں گا, تو بچہ کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, شام کو چاکلیٹ کا ڈبا ملنے والا ہے, ٹھیک ہے مت دو, یہ نہیں مل رہا ہے, خوش ہو گیا. کیوں, آخرت کا وعدہ ہے, شام کا وعدہ ہے. کیا موت شام میں آنے والی, اس سے پہلے نہیں آ سکتی, موت اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے. آخرت کا وعدہ شام سے بھی قریب ہے. مر گیا جنت میں, جنت کا دروازہ قبر میں کھل جاتا ہے. کتنا شارٹ کٹ, ایسا بھی نہیں ٹھہرو لائن میں قیامت تک, سب مردے کے پیچھے کیا رہے تو کہاں مرا تھا, میں ایکسیڈنٹ میں مرا تھا, ایسا نہیں. اب دیکھیں اللہ کتنا رحم والا ہے کہ مر گیا یہاں پر, ایک اتنی بڑی امید ایک انسان کو ہوتی ہے, ایک بستر پر پڑا ہوا آدمی ہے اس کے بھی دل میں کتنی امید ہو سکتی ہے, یہاں مر گیا وہاں جنت. کیوں, قبر میں گیا, قبر میں فرشتے آئیں گے, پوچھیں گے سوال جواب, صحیح جواب دے دوں گا, دین پہ جمع ہوا ہے, صحیح جواب دے دیا, وہ فرشتے بن گیا, اب آرام سے سو جا, اب جا, اب چھیڑنے کوئی آئے گا نہیں تیرے کو, سو گیا وہاں پہ. اور وہاں سے جنت کی کھڑکی کھل گئی, جنت کی ہوائیں, وہاں کی لذتیں, وہاں کے منظر سب یہاں سے دکھ رہا تھا, یہاں ہمارا یہاں سے جنت شروع. کتنا ہی ہے, کب ہوگا, جب نگاہ وہاں پر ہو, یہاں نگاہ سڑی ہوئی پہ ہو تو سڑا ہوا ہی دل بنے گا اس کا, لیکن جنت کی طرف نگاہ ہو تو اس کے قلب کے حالات بھی اسے اعلیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کی مسکور آپ کو توفیق عطا فرمائے. نمبر چھ, دنیا کی مصیبتوں میں بعض اوقات موت کی یاد بھی اس کے لیے راحت بن جاتی ہے اور استقامت کا ذریعہ بن جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے, ایسا پیشنٹ ہے, ڈاکٹر بول دیا ہے یہ اچھا نہیں ہونے والا ہے, کینسر کا پیشنٹ ہے, کوئی آدمی جو ہے یعنی اس کو پیرالسس ہو گیا ہے اور ایک دم آخری عمر میں ہے, اب آدمی ایک دم پریشان ہے, تکلیف میں پھنسا ہوا ہے, اب اس کے لیے کوئی امید دکھائی نہیں دیتی اگر وہ ڈاکٹر کو دیکھے. لیکن یہ آدمی اگر یہ سوچے کہ موت تک تو ہے بس, موت کے بعد جنت, تو ایسے آدمی کے لیے موت کی یاد اس کے لیے کیا ہوتی ہے, ٹرانکولائزر ہوتی ہے, اس کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے اس کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اکثروا ذکر ہذہ من اللذات, موت کی یاد کو, موت کی یاد کو جو لذتوں کو ڈھانے والی ہے اس کو خوب یاد کیا کرو. فما ذکرہ عبد قط وهو فی ضیق الا وسعه علیہ, جو بھی بندہ اس کو تنگی تکلیف ہنسی ہوئی مصیبت کی حالت میں یاد کرتا ہے موت کو, موت اس کے لیے وسعت اور آسانی پیدا کر دیتی ہے, بوجھ ہلکا کر دیتی ہے. ولا ذکرہ وهو فی سعۃ الا ضیقه علیہ, اور جب راحت کے حالات میں وسعت کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے تو موت کیا کرتی ہے, اس کو تنگی پیدا کر دیتی ہے. مال دولت خوب ہے, خوب کما رہا, موت یاد کیا تو فکر پیدا ہوتی ہے, یہ مال تھوڑی ساتھ میں آنے والا ہے, موت آئے گی تو سب چھوڑ جائے گا, تو اعمال ساتھ میں ہوں گے تو چلو عمل کرو بھائی, آدمی تھوڑا تنگی پیدا ہو جاتی ہے, بے فکرے کے لیے فکر پیدا ہوتی ہے اور فکر کے والے کے لیے بے فکری پیدا ہوتی ہے. موت ایسی ہے کہ ایک آدمی پریشان حال ہے, وہ سوچے بھائی دنیا میں چلو غریب بنایا اللہ نے اپنے کو, چھوٹا گھر دیا اپنے کو, تکلیف کے حالات ڈال دیا اپنے کو, بہت تکلیف ہے, بیماری اپاہج یہ وہ سب ہے, کب تک ہے, موت تک ہے, بس موت تک نکال لو زندگی کیسی تو بھی, مر گیا ختم. تو آدمی کے لیے امید بن جاتی ہے موت تک بس, اس کے بعد ہمیشہ زندگی جنت والی, کتنا اچھا ہے. تو آدمی بولتا چلو جیسے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں, ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے, ویسے سمجھ لو اس کو, ریل آنے تک ٹرین آنے تک تکلیف ہے, چیخ پکار ہے, تکلیف ہے, دھکا بکا ہے, پریشانی ہے, بدبو ہے, مکھیاں ہیں, چلو نکل جاؤ اس میں سے, بیٹھ گئے ایک بار ٹرین میں, موت کی منزل پہ پہنچنا ہے. پھر آدمی کے لیے راحت کا جذبہ اس کے اندر دل میں پیدا ہوتا ہے. اس حدیث کو امام ابن حبان اور بیہقی نے روایت کیا ہے. نمبر سات, صبر و استقامت کے اجر پر نگاہ اور مصیبت کے اجر پر نگاہ. آدمی دیکھے کہ مصیبت پہ کیا ملے گا, یہ بھی اس کے لیے کیا ہوتا ہے, جمنا آسان کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما ذوي عنكم. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے لیے کیا سٹاک کر کے رکھا گیا ہے آخرت میں جنت میں, تو جو تم سے چھن گیا ہے یہاں پر جو تم کو نہیں ملا ہے اس پہ تم کو کبھی غم نہیں ہوگا. اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا سنبھال کے اور مزین کر کے اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں, اگر تم کو معلوم ہو جائے تو دنیا میں اگر تم کچھ کھو بھی دو تم کو کبھی اس کا غم نہیں ہوگا. تم کو معلوم رہے گا بہت بڑا بڑا ملنے والا ہے اس کے اوپر. ایک آدمی آج دنیا میں 100 روپے لگا کے اس کو معلوم ہو, 100 روپے ڈال دو اس کے اندر, تم کو 10 دن کے بعد میں 5 لاکھ ملنے والے ہیں, اس کو 10 روپے کا غم نہیں ہوگا. اس کو معلوم ہے 5 لاکھ بہت بڑا ہے, یہ کھونا کوئی کھونا نہیں ہے اس کے لیے, بلکہ پانا ہے. خوش ہو جائے گا 10 روپے کھو کے, 100 روپے کھو کے. تو ایسی دنیا میں اگر کھونے پر آخرت میں کیا ملنے والا ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے کبھی غم نہیں ہوگا تم کو کیا کھویا تم نے. تو آدمی آخرت کو یاد رکھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من ورائکم زمان صبر, تمہارے پیچھے صبر کا زمانہ ہے, یعنی بہت ہی مجاہدے مشقت کا دور آنے والا ہے, آزمائش کا دور آنے والا ہے. للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم, اس آزمائش کے فتنے کے دور میں تم میں سے جو بھی آدمی دین پر جمع رہے تم میں کے 50 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا. اور یہ صحیح روایت ہے, امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. ایک ایسا دور آنے والا ہے, 100 شہید کی حدیث ضعیف ہے, یہ 50 شہید کی حدیث یہ صحیح ہے, کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جس میں بہت آزمائشیں بہت فتنے ہیں, ان میں جمنا بہت مشکل ہوگا دین پر. اس دور میں جو آدمی اپنے دین پر جم جائے اس کے لیے کیا ہے, 50 شہیدوں کا ثواب ہے. صحابہ نے پوچھا ہم میں سے یا ان میں سے, کہا تم میں سے. اس دور میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو جو ثواب ملے گا اس کو ملے گا, کتنی بڑی بات ہے. تو اس زمانے کے شہید کا ثواب اس کو ملے گا. تو یہ طبرانی کی روایت ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بات اس حدیث کو یاد رکھیے, شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی حدیث, اس کو بھی یاد رکھیں, صحیح حدیث ہے, امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یعطى اہل البلاء الثواب, دنیا میں جو لوگ بلا میں تھے, تکلیف میں تھے, تنگی پریشانی مصیبت میں تھے, ان کو جو ثواب آخرت میں دیا جائے گا اس ثواب کو دیکھ کر جو دنیا میں راحت اور عافیت میں تھے وہ لوگ تمنا کریں گے. کیا تمنا کریں گے؟ لو ان جلودہم کانت قردت فی الدنیا بالمقاریب, کاش کہ ہماری جلد ہماری چمڑیوں کو کیچیوں سے قطر دیا جاتا دنیا میں, ہماری جلد کو دنیا میں کیچیوں سے قطر دیا جاتا, اس کی تمنا کریں گے تو آخرت میں اتنا بڑا اجر ہم کو ملتا ہے. تو دنیا میں جو تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر, راحت میں جو لوگ دنیا میں تھے وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہم کو اور تکلیف آتی, اتنی تکلیف آتی کہ ہماری چمڑی بھی ادھیڑ جاتی تو کچھ نہیں تھا, کیونکہ آج اجر کتنا زیادہ مل رہا ہے اس کے اوپر, کتنا زیادہ مل رہا ہے اس کے اوپر. تو آخرت کے اجر پر نگاہ آدمی رکھے گا تو دنیا کی تکلیف آسان ہو جائے گی. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. نمبر 8, سلف کے احوال پر آدمی نگاہ رکھے. آدمی کبھی یہ بھی دیکھے ٹھیک ہے ہم پر مسائل آ رہے ہیں, مصیبت آزمائش آ رہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آئی, آپ سے پہلے نبی تھے ان پر کتنی آزمائش آئی, صحابہ پر کتنی آزمائش آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کتنا ستایا گیا, کتنے الزامات آپ پر ڈالے گئے, کتنی تہمتیں آپ پر لگائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پہ مٹی ڈالی گئی, پتھر مارے گئے, آپ کو بازاروں میں گھسیٹا گیا, صحابہ کو باندھ کر گھسیٹا گیا سڑکوں پر راستوں پر گلیوں میں, کسی کے سینے پر چٹان رکھی گئی اور اس کو ریت میں عرب کی ریت میں لٹایا گیا, کسی عورت کو شرمگاہ میں برچھی ماری گئی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا ستایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا گیا, کبھی شاعر کہا گیا, کبھی جھوٹا کہا گیا, کبھی کیا کہا گیا, کبھی قوم کی نحوست کہا گیا, کیا کچھ نہیں کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا, آپ کے قتل کی سازش کی گئی, مکہ جیسا علاقہ مسجد حرام آپ کو چھوڑنا پڑا مشرکین کی وجہ سے, آپ کی پیٹ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی گئی, کتنی تکلیف آپ کو, نماز تک پڑھنے نہیں دیتے تھے, نماز تک پڑھنے نہیں دیتے تھے. اور مدینہ آپ چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا گیا, مسلسل جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا, ایک حملہ دو حملہ, اس کے بعد مشرکین مسلسل حملے مسلمانوں پر کرتے رہے, مدینہ میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے. مدینہ میں گئے, مدینہ میں منافقین, باہر کے دشمن الگ, اندر کی بھی دشمن, آئے دن کچھ نہ کچھ سازشیں, آئے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے تھے, کبھی آپ کی کسی بات پر اعتراض, کبھی آپ کے دین پر اعتراض, کبھی کسی فیصلے پر اعتراض, ہر اعتبار سے منافقین آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے. دوسری طرف یہود و نصارہ تھے, یہودی وہ بھی سازشیں کرتے تھے, مشرکین کو بھڑکاتے تھے آپ کے خلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگائی گئی, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی, آپ نے اس کو برداشت کیا, کیسی آزمائش, آپ پر بیماری, پریشانی, فقر فاقے کے حالات, گھر میں کھانے کو نہیں, بیویوں کو دینے کے لیے نہیں, ایسے حالات, دین کی مستقل جو ہے مصروفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا برداشت کیا. بیٹے ایک کے بعد ایک, کئی بیٹے, دو تین بیٹے, سب کا انتقال ہوا, آپ چاہتے تھے بیٹا ہو لیکن بیٹوں کا انتقال, ایک بیٹا نہیں نبی کا, اور بیٹیوں کا طلاق دین کی وجہ سے. مسلمانوں کے اوپر کتنی تکلیف ہے, مسلمانوں کو پریشان کرنا, مسلمانوں کو تکلیف دینا, کتنی تکلیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت. ایک سفر سے آئے, ایک جنگ سے آئے, دوسری جنگ کے لیے تیار, گھر میں اپنے نہیں رہ سکتے, گھر سے گئے کب آئیں گے معلوم نہیں, کیسی تکلیف ہے. عبادت گھر کے راحت کچھ نہیں, کتنی عبادات میں لگے, پاؤں سوج جا رہا ہے, کیسی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن آپ دیکھیے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرسٹریشن نام کا ورڈ آپ کو دکھائی نہیں دے گا. حدیث پڑھ جائیں آپ, حدیث کے دواوین آپ پڑھ لیں, آپ کو نہیں دکھائی دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور جھنجھلاٹ میں کوئی ریلیشن ہے. آپ بالکل پہاڑ کی طرح ٹھوس قائم اپنی جگہ پر. آدمی جب دیکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, صحابہ کی زندگی کو, تو اس کے لیے ایک سبق ملتا ہے کہ دین پر کیسے جمتے ہیں مصیبتوں کے باوجود. یہ بھی ایک ذریعہ ہے بلاؤں میں, آزمائشوں میں دین پر جمنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, سورہ ہود آیت نمبر 120. یہ جو واقعات ہم نے قرآن میں بیان کیے ہیں, یہ ہم تم کو اس لیے بیان کرتے ہیں رسولوں کے واقعات کہ ان کے ذریعے سے اے نبی آپ کے دل کو ہم جماتے ہیں, آپ کے دل کو ہم تسکین دیتے ہیں. تو سلف کے احوال پر نگاہ رکھیں. نمبر 9, نماز کا اہتمام کریں. نماز آخرت یاد دلاتی ہے, نماز اللہ سے رشتہ جوڑتی ہے, نماز اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, سورہ البقرہ آیت نمبر 153. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی مدد چاہو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے. صبر کرو اللہ کی مدد آئے گی, ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت ملتی ہے صبر اور صلاۃ سے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. تو پریشانی میں آدمی نماز کا اہتمام کرے, نوافل کا اہتمام کرے, اللہ سے مانگے اور صبر کرے. اسی طرح سے حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلى, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مصیبت اور تکلیف آتی, فکر آتی, آپ پر فکر کے حالات آتے, آپ نماز پڑھتے ہیں. اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے نمبر 10, آزمائش میں جمنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ سے دعا مانگے, اللہ سے دعا مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ, تم میں سے کوئی آدمی, کوئی مصیبت اس کو پہنچتی ہے تو موت کی تمنا نہ کرے, اللہ موت دے دے نہیں بولنا چاہیے, مصیبت میں موت نہیں مانگنا چاہیے. موت کو یاد کرنا الگ ہے, موت مانگنا الگ ہے. کوئی آدمی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے کسی مصیبت کو, مصیبت کی وجہ سے. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ, اگر اس کو بولنا ہی ہے کچھ تو کیا کہے, اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی, اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے خیر ہے زندہ رکھ, وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی, اور مجھ کو موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو. اگر مانگنا ہی ہے کچھ, اگر موت مانگنا ہی ہے تو اس کنڈیشن سے مانگے اللہ سے کہ اللہ جب تک زندگی اچھی زندہ رکھ, جب موت بہتر ہو موت دے دینا. تو مصیبت میں اللہ سے دعا مانگنا, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد تصیبہ مصیبۃ, جو بھی بندہ اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر وہ یوں کہے ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور ہم کو پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میں مجھ کو اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر مجھ کو عطا کر، اس سے بہتر مجھ کو عطا کر، یعنی جو میں نے کھویا ہے اس سے بہتر مجھ کو عطا کر، الا اجرہ اللہ فی مصیبتی، تو اللہ تعالی یقیناً اس کو اس کی مصیبت پر اجر دیتا ہے، واخلف له خیرا منہا، اور جو کھویا ہے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ آدمی کو کچھ نقصان ہو، تکلیف آئے، پریشانی آئے، آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور بھی کئی دعائیں ہیں جو آدمی اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ تو یہ 10 باتیں ہیں جو پریشانیوں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں آدمی کو کرنا چاہیے، تاکہ وہ جمع بھی رہے اور تاکہ اس کا اجر بھی اس کو ملے، اللہ اس سے راضی ہو، آخرت میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہو۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ان میں جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔